الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإدرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في معظم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. سیرت پیغمبر اسلام ساتواں سال، اس سال کی تقریر بھی ساتویں ہے، مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 104. اور اب سیرت پیغمبر اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے. ایک ایسا واقعہ جس میں موجودہ حالات اور موجودہ دور کو دیکھ کر ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت کے بے شمار پہلو اور گوشے ہیں. اگر کہ سیرت رسول کا ہر ہر واقعہ اسوہ حسنہ اور بہترین راہ ہدایت ہے، لیکن آج کل کا زمانہ خصوصیت کے ساتھ صلح حدیبیہ کے واقعے کو سمجھنے کا تقاضا کر رہا ہے کہ جہاں مخالف اور دشمن کی کوشش ہم لوگوں کو غلط طریقے سے جوش دلا کر ایک جال میں پھنسا لینے کی ہوتی ہے، اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ صاحبان ایمان اور مسلمان ایسے جوش اور جذبے میں آ جائیں کہ اوش و حواس کھو بیٹھیں، پہل کا الزام ان پر لگ جائے، دشمن کو اپنے مقاصد اور مفادات حاصل کرنے کا موقع مل جائے. اس کی بہترین مثال حال ہی میں ختم ہونے والا واقعہ، یعنی خلیج کی جنگ کا واقعہ، کہ اکسانا، جوش دلانا، پہل پہ آمادہ کرنا، اور اس کے بعد پھر موقع سے فائدہ اٹھا کر تہمت اور الزام دھر کے اپنے تمام تر مقاصد کو حاصل کر لینا. تو جوش اور جذبے کی موجودہ فضا صلح حدیبیہ کا واقعہ بار بار پڑھنے، بار بار سننے اور بار بار غور کرنے کے قابل ہے. تو خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ خندق کی لڑائی کے بعد کفار مکہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب خندق کی لڑائی کے بعد یکے بعد دیگرے کچھ ایسے حالات میں جاتے چلے گئے کہ یہودیت بھی ایک طرح سے پیچھے ہٹتے ہٹتے ساری کی ساری خیبر کے قلعے میں جا کے بند ہو چکی. اس سے پہلے یہودی سارے عرب میں اور خصوصاً اطراف مدینہ میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن خود بخود واقعات کچھ اس طرح سے پیش آنے لگے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، مدینہ چھوڑ کے مدینے سے باہر نکلے، پھر مدینے کے باہر سے بھی رفتہ رفتہ ہجرت کر کر سب ایک ہی مقام پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں، خیبر. اور صلح حدیبیہ کا واقعہ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم کہ اسی صلحوں کے بعد پیغمبر اسلام نے خیبر پہ حملہ کر کم از کم اس دور اور اس زمانے کے لیے، یعنی اپنی رسالت کے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک کے لیے یہودیت کے فتنے اور سازش کا خاتمہ کر دیا تھا. تو یہودیت ایک مرکز سے جمع ہو چکی ہے جس کا نام خیبر ہے. اس کے بارے میں بعد میں تفصیل بتاؤں گا کہ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ بظاہر بڑی پرکشش اور عقل کے مطابق نظر آتی ہیں، لیکن تاریخ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بات جو مطابق عقل وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہی. خصوصیت کے ساتھ آج کل بعض اوقات ایک جملہ بار بار کہا جاتا، اور وہ یہ ہے بہت ہی زیادہ مرکزیت کا، ایک مرکز، ایک نقطہ اجتماع، ایک ہی مقام پہ سب لوگوں کو آ جانا چاہیے. کبھی یہ تحریکوں کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی یہ اجتہاد و تقلید کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی یہ مجتہدین کے نام کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی ایک شخصیت، ایک مرکز، ایک تحریک، ایک اجتماع، اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں. اور عقلی طور پر ثابت بھی کیا جاتا، اتحاد کے فائدے، ایک ساتھ رہنے کے فائدے، ایک اور ایک مل کے 11 ہونے کے فائدے. لیکن تاریخ بتا رہی کہ بہرحال اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ بہت زیادہ، جن میں سے ایک نقصان خود خیبر میں یہودی ایک مرکز بنا کے بیٹھے. مرکز جب ہار گیا، ناکام ہو گیا، شکست کھا گیا، پسپا ہو گیا، یہودیت مکمل طور پہ کم از کم کچھ زمانے سے فنا ہو گئی. تب پھر اس کی انشاءاللہ بعد میں آئے گی. مجھے خود ایسا لگ رہا کہ میں دوسرے موضوعات پہ جانے لگا. تو یہودیت پسپا ہوتے ہوتے، پیچھے ہٹتے ہٹتے، ریٹریٹ کرتے کرتے خیبر کی دیواروں میں پہنچ چکی، اور ایک اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہترین موقع بن گیا کہ اس کا خاتمہ کرو صرف خیبر کا، تو گویا تمام یہودیت کا خاتمہ ہو گیا. مگر مدینہ چھوڑ کے خیبر کی جانب جانا یہ بڑی حماقت اور غلطی کہلائی. اگر کفار مکہ کے خطرے کا تجزیہ نہیں کیا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ ایک دشمن کا خاتمہ کرنے جائیں اور خود اپنے عقب اور اپنے شہر کو کھلا چھوڑ جائیں کہ دوسرا دشمن آ کے وہاں حملہ کرے. تو صلح حدیبیہ عین اس ماحول اور موقع پر پیش آ رہی کہ کفار مکہ کو کم از کم اتنے عرصے کے لیے خاموش کر دیا جائے کہ جب پھر مسلمان پلٹ کے خیبر کا رخ کرے تو یہ خطرہ نہ ہو کہ ادھر ہم گئے اور پیچھے سے ہم پہ حملہ ہو گیا. تو خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچی. خیبر میں یہودی اپنے مرکز کو طاقتور سے طاقتور بنا رہے ہیں اللہ کے رسول کو. اب ایک مرتبہ مکے کی جانب سے اطمینان حاصل کرنا اور اس کا پہلا مرحلہ وہی جو 3 ہفتے مسلسل بیان ہوا کہ چھوٹے چھوٹے قبائل، ہر وہ قبیلہ کہ جس کے بارے میں یہ معلوم تھا یا اندازہ تھا کہ یہ کسی دشمن کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچا سکتا، ان سارے قبیلوں کے اوپر حملے کیے گئے. تفصیلات آپ 3 ہفتوں سے سن رہے ہیں. اس میں صرف ایک چیز کو پھر یاد دلا دیا جائے، یہ چھوٹے چھوٹے قبائل جن کی جانب اس سال اتنے لشکر بھیجے گئے کہ تاریخ اسلام یا کم از کم پیغمبر کی سیرت پوری زندگی اس سال کی طرح کے لشکر کبھی بھی نہیں بھیجے گئے. یہ سارے لشکر جن قبیلوں کی جانب جا رہے ہیں وہ قبیلے اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ شاید مسلمان اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرنے لگے. جب تک پریشانی کے عالم میں تھے تو چپ تھے، اور جب طاقت ملی تو یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے اوپر حملے شروع کر دی. اس کے لیے پھر یاد دلانا کہ پیغمبر نے عبد الرحمن ابن عوف کو ماہ شعبان سن 6 ہجری جب دومت الجندل کی جانب بھیجا تو ساتھ میں ایک تحریر، ساتھ میں ایک خطبہ، ساتھ میں ایک ہدایت نامہ بھی ان کے حوالے کیا جو یہ بتا رہا کہ ایسے قبیلوں کے خلاف بھی جو مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، انتہائی کمزور، کفار مکہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہ بگاڑ سکے، تو یہ 100, 200, 200, 300 کے قبیلے یہ کیا نقصان پہنچائیں. اس کے باوجود احتیاط اتنی کہ عبد الرحمن ابن عوف کو بھیجا جا رہا دومت الجندل کے علاقے. یہ وہ علاقہ کہ جو مدینے اور شام کے درمیان، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پیغمبر کو چھوٹے چھوٹے لشکر یہاں بھیجوانا پڑے. اب اس وقت جس لشکر کو بھیجوایا جا رہا وہ اس لیے کہ وہاں پہ عیسائیوں کا قبیلہ رہتا. پیغمبر ایک مرتبہ جو تحریر دے رہے ہیں اس کے اندر پہلا جملہ یہی کہ اللہ کے نام سے اغث بسم اللہ و بسم رسول کہ غزوے میں حصہ لو، جہاد کرو اللہ اور رسول کے نام سے، اور خبردار کوئی دھوکہ نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور کسی سے وعدہ کر کے وعدہ شکنی نہ کرنا، اور کسی بھی نابالغ بچے کو قتل نہ کرنا. یہ 4 جملے پیغمبر اسلام نے صرف ایک جملے یہ 4 لفظ رکھ کر اسلام کے اس جہاد کا طریقہ بھی بتا دیا جو ایسے قبیلوں کے مقابلے میں ہوتا جو ہمیں بظاہر بہت ہی کمزور نظر آئے. ان کی طرف بھیجا جا رہا اس پر بھی اتنی پابندی کہ خبردار وعدہ خلافی نہ ہونے پائے، خبردار کسی کو دھوکہ دے کر اس سے جنگ نہ کرنا، خبردار کسی کمزور اور نابالغ کے ہاتھ نہ اٹھانا، یہ پوری تحریر لکھ کے بھیجی سریہ عبد الرحمن ابن عوف، تاریخ میں انہی دو باتوں کی وجہ سے مشہور. ایک بات یہی کہ اللہ کے رسول پورا دستور جنگ، پورا طریق جہاد، اسلام کا فلسفہ جہاد اسے ایک جملے میں پنہا کر کے عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کیے. اور پھر اس کے اندر ایک ضمنی واقعہ دیا جاتا، کہا کہ جا تو رہے لیکن جاتے ہی جنگ کا آغاز نہ کر دینا، پہلے انہیں دعوت اسلام دینا، اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو ان سے انتہائی محبت کا سلوک کرنا. اور دیکھو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہاری شادی سردار نبیلہ کی بیٹی سے ہوگی. عبد الرحمن ابن عوف پیغمبر کا دیا ہوا ہدایت نامہ لے کے چلے، دومت الجندل کے علاقے میں پہنچے. سردار قبیلہ جو ایک عیسائی تھا اصبو، اس کے سامنے دعوت اسلام پیش کی. اس نے اسلام کی تھوڑی سی معلومات حاصل کی اور بڑی خوشی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس دین کو قبول کیا بلکہ مسلمانوں سے محبت کا رشتہ مستحکم کرنے کی خاطر یہ پیشکش بھی کی کہ سردار قبیلہ کی بیٹی سردار لشکر اسلامی کے حوالے کی جا رہی. وہ خاتون جن کا نام تمامہ تاریخ میں لکھا، عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہوتی اور اسی شادی کے نتیجے میں ابو سلمہ پیدا ہوتے، یہ چوتھے امام کے زمانے میں مدینے میں 7 بڑے بڑے فقہا تھے جن کا نام ہی ہے الفقہا السبعۃ، سبعۃ عربی میں 7 کو کہتے ہیں. ان میں سے یہی عبد الرحمن ابن عوف کے وہ بیٹے جو دومت الجندل کے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے. بہرحال وہ تو ایک ضمنی واقعہ آ گئے. اصل چیز ایسے قبیلوں کے خلاف بھی مسلمانوں کی جنگ جو قطعاً کوئی مسلمانوں کے سامنے آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود پورے پورے ان کے حقوق کا خیال کرتے ظلم نہ ہونے پائے، قاضی نہ ہونے پائے، مسلمان حد سے تجاوز نہ کرنے پائے، صرف اتنی ان کو سزا دی جائے جو ان کی پرانی سازش کا تقاضا ہے. بس اس انداز سے پیغمبر اب منطقی طور پہ واقعات کو آگے بڑھا دیا کہ پہلے اعتراض کے سارے قبیلوں یہ پیغام بھیجوا دیا گیا، جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہم اس محبت کا جواب دینے کے لیے تیار. پچھلی تقریر کا آخری واقعہ یاد کیجیے، یہ قبیلہ خود سے ڈر کے مارے آیا، پیغمبر نے ہدیے اور تحفے اور کھجوروں کے ذریعے ان کے ڈر اور خوف کو نکالا، اور جو آئندہ کسی سازش میں حصہ لینے کی تیاری کر رہا یا پہلے کسی سازش میں حصہ لے چکا اسے اس کو سبق دے دیا. اب یہ تمام چھوٹے قبیلے خاموش ہو گئے. اب صرف دو ہی بڑی طاقتیں، ایک کفار مکہ، وہ بھی اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ مدینے آ جائیں، مگر اتنا ضرور ان کی جانب سے خطرہ کہ مسلمان اگر مدینہ چھوڑ کے خیبر گئے تو وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں. تو اب پہلے ایک مرتبہ جا کر کفار مکہ کے سلسلے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور پھر خیبر کا قلعہ باقی بچے گا. یہ واقعات کی ترتیب اطراف کی تمام سازشوں اور بغاوتوں اور شورشوں پر پیغمبر اسلام نے قابو پایا. اور پھر شوال کا مہینہ آ گیا، سن 6 ہجری کا شوال، تاریخ اسلام کا اہم ترین سال بہی مانا. یہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسی سال حج کے وجوب کا حکم آیا، لیکن انشاءاللہ اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے. ایک دن پیغمبر اسلام صبح کے وقت مسجد میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا، وہ خواب جس کا تذکرہ سورہ فتح قرآن کریم کا 48 سورہ جو واقعہ حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوا، اس میں جس خواب کا تذکرہ کہ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، کہ بے تحقیق اور بے شک اللہ نے اپنے رسول کے حق والے خواب کو سچا کر دکھایا، لقد خلن المسجد الحرام، کہ یقیناً ضرور بھی ضرور تو مسجد حرام میں داخل ہوگی ان شاء اللہ، آمنین اور امن و امان کے ساتھ جاؤ گے، محلقین اور اوسکم، اور تم جا کے اپنے سروں کو منڈواؤ گے، وہ مقصرین یا تھوڑے سے بال کٹواؤ گے. یہ خواب، اس کا تذکرہ سورہ فتح کے اندر، اس خواب کا ذکر اللہ کا رسول کل 6 ہجری کے اس شوال کے مہینے میں کر رہا جب اطراف مدینہ اب کوئی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ رہا. ایک خواب نے دیکھا، مسلمان گھبرا کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کون سا خواب، تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں مکے میں جا رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں اور صحابیوں کے ساتھ،
اور مسجد الحرام میں احرام پہن کے داخل ہو رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد ہم لوگ اپنے سروں کو منڈوا رہے ہیں، جو حضرات حج اور عمرے کے اعمال اور مسائل سے واقف ان کے لیے تو بات بالکل واضح، لیکن ایک عام مومن کی معلومات کے لیے عمرہ جو حج کے علاوہ ایک عبادت، اس میں پہلے انسان اپنے جسم سے عام کپڑے اتار کر ایک خاص سفید رنگ کا لباس پہنتا، جس کا نام ہے لباس احرام، اور اس لباس کو پہن کر مکے میں داخل ہوا جاتا، جب مخصوص اعمال انجام دیتے اور آخر میں اپنے سر کو منوانا پڑتا، یا بعض صورتوں میں تھوڑے سے بال بھی کاٹ لیے جائیں تو عمل مکمل ہو جاتا. احرام عمرے کا آغاز، سر منوانا عمرے کا اختتام، اور ان کے درمیان چار پانچ دیگر واجبات ہیں. تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا کہ جیسے احرام پہن کر میں اپنے صحابیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہا ہوں، اور پھر میں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کو تقصیر اور سر منڈوانے کے عمل، یعنی حلق، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے حلق، حلق اور تقصیر کے عمل میں مصروف پایا. یہ خواب پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے. اب جو لوگ مکے کے قدیم باشندے 6 سال پہلے اپنا وطن چھوڑ کے آئے، مگر وطن کی یاد تو ان کے دل میں موجود، اور وطن بھی کون سا وطن، جہاں خانہ کعبہ تھا، جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں، جہاں ہر وقت طواف اور عبادتوں کا موقع ملتا تھا. ایسے وطن سے نکالا گیا مہاجرت کے عالم میں، ویسے ہی ان کے دل میں وطن کی یاد تھی اور خانہ کعبہ کی تصویر. کسی بھی ایسے مومن سے پوچھ لیجیے، کسی بھی ایسی مومنہ سے دریافت کر لیا جائے جو حج اور زیارت کو انجام دے کے آ گئے، ایک مرتبہ گئے، لیکن جیسا کہ وہ حاتم تائی کے واقعے میں ہے، وہ بہرحال کسی اور چیز کے بارے میں ہو یا نہ ہو، اس عبادت کے بارے میں ضرور کہ ایک بار دیکھا اور بار بار دیکھنے کی تمنا. انسان کبھی رات کو بستر پہ لیٹتا آنکھوں کے سامنے تصویر آ جاتی، خانہ کعبہ، طواف، زیارت کا منظر، معصوم کی زری. تو یہ مکے والے جو قدیم باشندے تھے مکے، ان کا اپنا شہر تھا، کہا یہ صبح سے شام کو 20 گھنٹے میں سینکڑوں مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتے، اور کہا 6 سال سے مکمل تعلق ہم پتہ ہے مکے سے، پیغمبر کا خواب سنا اور ایک مرتبہ وطن کی یاد اور بڑھ گئی، عبادتوں کی یاد، خانہ کعبہ کی تصویر، طواف کا منظر، صفا اور مروہ کی صحیح کا مرحلہ، خود بخود وہ ساری تصویریں ذہنوں میں آنے لگی. مسلمانوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا، خصوصاً جب پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا کہ اب یہ تو گویا حکم خدا ہو گیا کہ ہمیں مکے میں جانا، اپنے شہر، عبادتوں والے شہر، اللہ کے گھر میں سب بے چین ہو گئے. جلد از جلد ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا. ایک مرتبہ سارے مسلمان تیار ہو رہے ہیں، یہاں پہ رک کے میں ضمنی طور پر ایک چیز کو واضح کر دوں. سلو ہو جائے دیا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پہ نئے نئے پیغامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہی سلو ہو جائے دیا یہ بتائے گی کہ قرآن نے اسلام کی تمام لڑائیوں کو چھوڑ دی، اس سلح کے بعد نہ فتح نہ لگا فتح مبینہ کا لفظ استعمال کیا، نہ بدر کی لڑائی کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی، نہ احد کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی، نہ خندق کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی، نہ خیبر کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی، نہ غزوہ حنین کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی، جبکہ ان میں سے ہر ہر لڑائی اتنی اہم تھی کہ وہ حق رکھتی تھی کہ اسے فتح مبین کہا جائے، اور کہا تو اس لڑائی کو کہا کہ جس میں تلوار استعمال ہی نہیں ہوئی. اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پہ یہ بات آئے. سلو حدیبیہ یہ بھی بتا دی کہ اسلام میں جمہوریت اور ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ کم سے کم سلو حدیبیہ تو ایک ایسا متفقہ واقعہ کہ کوئی مسلمان مورخ ایسا نہیں جس نے یہاں پہ اختلاف کیا کہ لشکر اسلام 99% ایک طرف تھا اور اکیلا اللہ کا رسول ایک علی کو لے کے دوسری جانب تھا. اگر ووٹنگ کے معیار کو دیکھا جائے، اگر مشورے اور شورا کے مسئلے کو دیکھا جائے، تو سارے مسلمانوں کا اتفاق ایک مسئلے پر، فقط رسول اور علی ایک جانب. اور ہم نے دیکھا کہ نہ ووٹنگ چلی، نہ شورا چلی، نہ مشورہ چلا، نہ جمہوریت چلی، نہ پبلک اوپینین چلی، نہ رائے عامہ چلی، حکم چلا صرف وہ کہ جو رسول نے چاہا اور علی نے قلم بند کیا، سلح حدیبیہ. یہ پہلو بھی بتا دی. پھر اسی سلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں گے کہ الفاظ کی اہمیت کتنی زیادہ. کسی بھی معاملے میں جب الفاظ لکھے جاتے ہیں ہمارے یہاں مسائل فقہ کو تحقیر آمیز انداز سے دیکھنے اور ان پر کوئی توجہ نہ دینے والوں کی ایک فکر یہ بھی کہ یہ مجتہدین اور مولوی لوگ لفظوں کو پکڑ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حلال و حرام سود حرام ہے تو چھوڑ دو ہر سود. یہ کیا اجتہاد کی گنجائش ہے کہ کون سا سود صحیح ہے اور کون سا سود غلط ہے؟ اگر حرام ہے مثلاً ایک چیز رشوت تو بس چھوڑ دو ہر چیز کو. یہ کیا مجتہد چمٹ جاتا ہے مسئلے کے ساتھ کہ رشوت کہتے جسے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں, عربی زبان کے اعتبار سے ڈکشنری کیا کہہ رہی. آپ نے دیکھا ہو جو دیندار لوگ بس وہاں سے بن کر جیسا ان کی سمجھ میں آئے عمل کرنا چاہتے ہیں, الفاظ کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے. دلہ حدیبیہ یہ بھی بتائے گی, بہت ہی مختصراً ابھی کہہ دوں کیونکہ اس کا اصل واقعہ تو بعد میں آنے والا. یہ دلہ حدیبیہ کی شرط نمبر دو یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے آئے گا تو اسے نکال دیا جائے گا, واپس کر دیا جائے گا. ادھر اس ایگریمنٹ پہ سائن ہوئے, ایک مسلمان آیا اور پیغمبر نے کسی وجہ سے اس کو واپس کر دیا, مگر ابھی وہ مسلمان واپس گیا ایک مسلمان عورت آ گئی. مکے میں بعض مسلمان عورتیں بھی تھیں, بلکہ سورہ فتح کی ایک آیت آئی ہے کہ اللہ نے اس لیے بھی صلح کرائی کہ ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو بچانا, وہ اپنے موقع پر آئے گی بات. لیکن ضمنی طور پر بعض لوگ مجتہدین کرام کے اس طریقے سے بہت کھل جاتے ہیں کہ بھائی وہ سیدھا سیدھا ایک مسئلہ دے دیں, یہ گھما پھرا کے کیوں بات کرتے ہیں کہ یہ چیز اگر یوں ہے تو نجیس اور وہ ہے تو پاک, یوں ہے تو حلال اور اس طریقے سے ہے تو حرام, نیت یہ ہو گئی تو جائز اور وہ ہو گئی تو ناجائز. عام لوگ خصوصاً جو مذہبی لوگ جو ان تمام باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہتے تو صلح حدیبیہ ان کے لیے بھی ایک پیغام. تفصیل بعد میں آئی لیکن دیکھیے بات نکلی ہے تو واضح کر دوں. مسلمان آیا, پیغمبر نے واپس کر دیا کہ ہم نے ابھی ابھی ایگریمنٹ کیا اور اس کی شرط نمبر دو کے مطابق کوئی مسلمان ہم قبول نہیں کر سکتے. اور موقع دیکھ کر ایک عورت بھی آ گئی, اقبا ابن موحد کی بیٹی, وہ بھی آ گئی اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول کافر کے ساتھ شادی ہوئی اور کیونکہ مکے میں تھی کوئی موقع ہی نہ تھا میرے پاس بچنے کا, لیکن آج جب پتا چلا کہ لشکر اسلام یہاں آیا تو اب میں بڑی مشکل سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے پہنچی, مجھے پناہ دی جائے. اور ادھر اس کا شوہر آ گئے اور کہا کہ نہیں یہ میری بیوی ہے, گھر سے نکل بھاگی ہے, اس کو واپس کیا جائے. اور دیکھیے ابھی وہ سب لوگ جنہوں نے ایگریمنٹ پہ سائن کیا ہے کافروں کی جانب, پیغمبر اسلام مسلمانوں سے کہا کہ اس کو اپنی پناہ ملے, اسے واپس نہیں کیا جائے. وہی جو ایگریمنٹ پہ سائن کر چکا ہے مکے والوں کی جانب, کہا کہ ابھی ابھی معاہدہ ہوا ہے آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں, اگر میں خلاف ورزی کر رہا ہوتا تو اس مرد کو واپس نہ کرتا تو اس سے زیادہ پریشان حال میرے پاس آیا, واپس کیا گیا. کہا پھر اس کو کیوں آپ پناہ دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ایگریمنٹ پہ یہ تھا کہ مومن آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا, مومنہ کے بارے میں کوئی لفظ نہیں, ہمارا معاہدہ مومن کے بارے میں, مومنات کے بارے میں نہیں. مومنین کی واپسی ہم پر واجب, مومنات کی واپسی واجب نہیں. اور عین اسی موقع پر سورہ ممتحنہ نازل ہوا, قرآن کریم کا یہ ہم ترین سورہ, کہ یا ایھا الذین آمنوا, یعنی بعض مسلمان بھی ذرا چونکے کہ یہ کچھ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی. ایگریمنٹ پہ جب آ گیا تو مرد ہو یا عورت سب کے بارے میں یہی حکم ہونا چاہیے. سورہ ممتحنہ اسی موقع پہ نازل ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, اے صاحبان ایمان جب تمہارے پاس مومنات آئیں جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں. آیت میں آگے چل کر فلا ترجعوہن الی الکفار, خبردار انہیں کافروں کی جانب واپس نہ کرنا. ولا ہن ہل لہم ولا ہم یہ ہلون لہن, خبردار یہ یاد رکھو کہ نہ یہ عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال اور نہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال. اب کسی موقع پہ آیت قرآنی نے آ کر مزید اس چیز کی تصدیق کر دی کہ پیغمبر اسلام معاہدے کے لفظ کو جس طرح لے کے دلیل بنا رہے ہیں. لیکن کچھ مسلمان بھی کنفیوز ہو گئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو الفاظ سے گھیرا جا رہا کہ فرق ہے یہ عورت, فرق کیا؟ آیت قرآنی نے کہا کہ نہیں, ہمارے رسول بالکل صحیح ہے, جب معاہدے میں لفظ مومن آیا تو مومنہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ مانا جائے گا کہ یہ ایگریمنٹ, یہ معاہدہ, یہ پیس پیک بالکل خاموش ہے. جب بالکل خاموش ہے ہم اپنی بہن کو پناہ دیں گے. ہاں یہ دوسری بات کہ پھر پیغمبر نے عورت سے ایک سوال کر لی, یہ دوسری بات ہے کہ سوال کیا. یہ واقعہ مجھے خود افسوس کہ وقت سے پہلے کیوں آ گئے، وقت میں ہی آتا، لیکن جب آ گیا ہے تو نامکمل چھوڑنا خطرناک. پیغمبر نے سوال کیا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر جو تم مسلمانوں کے پاس آئی تو اللہ کی خوشی کے لیے آئی، یا فقط تمہیں شوہر بدلنا ہے اس لیے آئی ہو، یا فقط تمہیں شہر بدلنا ہے اس لیے آئی ہو، یا فقط تمہیں پیسے اور مدد دینا ہے اس لیے آئی ہو. چار چیزیں پوچھیں، اللہ کے لیے آئی ہو، یا یہ کہ شوہر بدلنا، دیکھا کہ موقع بڑا اچھا، جیسے آج کل بعض لوگوں کے ہاتھ ایک مسئلہ لگ گیا کہ مستحق کا وکیل بھی طلاق دے سکتا، یہ دیکھے بغیر شرائط کیا، ذمہ داریاں کیا، وہ سیدھا جاری کر دے. پھر بھی اگر ہمیں پتا کہ اس سیدھے کے جاری کرنے وہ بیچارہ بے قصور ہے، جیسا اس کو کہا گیا ویسے اس نے عمل کیا، لیکن اگر ہم کو پتا ہے کہ معلومات غلط دی گئی تو وہ بالکل باطل. تو کیا آیت اللہ ہے خوش منہاج الصالحین کی جلد اول کی تقلید کی بحث میں لکھ رہے ہیں کہ وکیل تو وکیل، اگر مستحد اور فرضے بھی کوئی حکم جاری کرے اور ہمیں پتا چل جائے کہ انفارمیشن یا اطلاعات یا مقدمات میں کہیں غلطی، اس حکم کی کوئی اہمیت نہیں، وہ حکم ٹوٹ گیا، وہ حکم باطل ہے، اس کی پابندی ہم پر واجب نہیں. تو آج کل جس طرح بعض لوگوں کے ہاتھ میں ایک مسئلہ لگ گیا کہ جی وکیل کے ذریعے طلاق مل جاتی، صحیح ہو غلط ہو یہ سوچے سمجھے بغیر اللہ کا رسول اس مومنہ کو بنا بھی دے رہا کہ ایگریمنٹ کے مطابق ہم تمہیں واپس نہیں کریں، لیکن ایسا تو نہیں کہ یہ عورت کسی فراڈ یا دھوکے کی نیت سے آ کے مسلمانوں کی ہمدردی لے رہی. تم بتاؤ اللہ تمہارا مقصد اللہ کے خوشنودی، شوہر سے نجات پا کے دوسرا نیا شوہر لینا، یا جگہ بدلنا، مکہ شہر پسند نہیں آ رہا کسی اور شہر میں جانا، یا دنیا چاہیے، یہ پتا ہے کہ مظلوم بن کے آئیں گے تو مسلمان دل کھول کے مدد دیں گے. یہ سوال اپنی جگہ خود اس مسئلے کو واضح کر رہا کہ اگر اسلام کے اعتبار سے کسی کو ایک حق مل بھی رہا، لیکن اگر اس کی نیت اور وہ شرائط پوری نہیں کر رہا، رسول بھی اسے حق دلوا دے گا لیکن وہ اپنی جگہ گناہگار رہے گا. مزید یہ واقعہ دہرایا بھی جائے گا، یہ 5-7 منٹ کی تکرار بعد میں ہوگی، لیکن چونکہ بات چھڑ گئی، نامکمل چھوڑنے کا مقصد غلط فہمیاں بڑھانا تھا. ہے بات میں یہ عرض کر رہا کہ صلح حدیبیہ، یہاں یہ پیغام کہ فتح کسے کہتے ہیں، جہاں یہ پیغام کہ جمہوریت اور شورا اور مشورے کی کیا اسلام میں کیا اہمیت، حکم رسول کے آگے کوئی اہمیت نہیں، جہاں صلح حدیبیہ کا یہ پیغام کہ الفاظ شریعت کی اہمیت کتنی، لفظ مومن آیا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ مومنہ کے بارے میں بھی. چلے ایسی مسئلہ بھی میں بتا دوں، اس سال ہمارا طریقہ کار کچھ بدل گیا، مسائل بیان ہوتے ہیں لیکن تقریر کے بیچ جہاں جس مسئلے کا موقع ملا. اب اسی وجہ سے ایک بات بتا دیجیے، توضیح المسائل یا فقہ کی کتاب جہاں کہیں لکھا کہ فلاں چیز دو عادلوں کی گواہی سے ثابت یا ایک عادل کی گواہی سے ثابت، یاد رکھیے کہ عادل کہتے ہی مرد کو، عورت کو عادل نہیں کہتے، عورت کا نام ہے عادلہ، جیسے مومن اور مومنہ، مسلمان اور مسلمہ، مشرک اور مشرکہ، عادل اور عادلہ. اگر یہ لکھا ہے کسی مستحد کہ کپڑا پاک ہے یا نجس، ایک عادل کی گواہی چلے گی یا دو عادل کی گواہی چلے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عورت کی گواہی نہیں چل سکتی. عورت آ کر کہے کہ کپڑا پاک، تب بھی نہیں چلے گی گواہی، چاہے وہ تقوی اور عدالت کے اعلیٰ ترین معیار کے اوپر، اس لیے کہ لفظ جو کتاب میں آیا ہے فقہ اسی لفظ کے مطابق عمل ہوگا. ہاں یہ دوسری بات کہ نجاست و طہارت، آغاز کوئی عادل کی بحث کو نکال کے کہا کہ جو بھی قابل بھروسہ اس کی گواہی چل جائے، قابل بھروسہ میں عورتیں آ جاتی، لیکن جیسے امام خمینی نے کہا کہ عادل کی گواہی چلے، اس میں نجاست و طہارت کہ کپڑا نجیس ہے یا پاک، برتن نجیس ہے یا پاک، زمین نجیس ہے یا پاک، گواہی کے اعتبار سے اس میں عورتوں کی بات مانی ہی نہیں جائے گی. ہاں وہ ایک اور طریقہ کہ یقین ہو جائے تو دوسری بات، واپس آئی الفاظ. اور اسی کے ساتھ صلح حدیبیہ کا ایک اور اہم پیغام، وہ کیا جو اصل میں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور میں نے دوسری ساری باتوں کو بھی لے لیا، کہ صلح حدیبیہ قدم قدم سے ہمیں کچھ ہدایتیں دے رہی. بالکل ابتدا میں سب سے پہلی ہدایت ہمارے سامنے کیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں مسجد الحرام میں داخل ہو رہا ہوں، اور یہ دیکھا کہ میں نے سر کو منوایا. یہ پیغمبر اسلام کا خواب ہے. اچھا یہ خواب کیا ایسا ہی نکلا جیسے رسول نے دیکھا؟ ہمارا آپ کا خواب ہے تو کوئی بات نہیں، صحیح بھی نکل سکتا ہے غلط بھی نکل سکتا، مگر رسول کا خواب جس میں غلطی ہونا نہیں چاہیے، اور ایسا خواب کہ رسول کہہ دے کہ یہ خدا کا پیغام، اور وہ خواب جس نے مکے سے آنے والے سارے مہاجروں کو اپنا وطن اور خانہ کعبہ یاد دلا دیا. یہ تو بڑا اہم خواب بن گئے. ایک تو یہی اہمیت کہ رسول کا خواب, پھر یہ کہنا کہ رسول کا خواب بھی اللہ کی جانب سے. ویسے تو رسول کا ہر خواب اللہ کی طرف سے, لیکن جب الگ سے کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, ڈبل ہے. اور تیسرا وہ خواب جس کا تعلق تمام مسلمانوں کے جذبات سے, اب اتنا اہم بن گیا یہ خواب. مگر جب ہم صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب سچا نہیں نکلا. نہیں نہیں, یہ میں نے غلط لفظ کہا, یہ خواب پورا نہیں ہوا. اچھا, تین بات, رسول کا خواب یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا پیغام ہے, اور ایسا خواب جس نے مکے کے مہاجروں کو تو ایک مرتبہ وطن یاد دلا دی, اور چوتھی بار قرآن کی آیت آگے, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اللہ نے رسول کے خواب کو سچا کر دیا. صدقہ, سچا کر دیا رسول کے خواب کو. چار چار باتیں جمع ہو رہی, تاریخ کہتی ہے کہ یہ خواب اس طرح پورا ہی نہیں ہوا. گئے تو تھے بے شک مسلمان, مگر حدیبیہ وہی سے واپس کر دیا گیا. مکہ تو چھوڑے, حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہوئے. رسول خواب دیکھ رہے ہیں کہ مسجد الحرام میں داخل ہوئے, مسجد الحرام نہیں مکہ, مکہ بھی نہیں, حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہوئے, حرم کے باہر باہر سے رخصت کر دیا گیا. پیغمبر کہہ رہے کہ میرا خواب, قرآن کہہ رہا کہ سچا خواب, تاریخ کہہ رہی کہ یہ خواب پورا نہیں ہوا. ہاں پورا ہوا, کس طرح؟ پورے ایک سال کے بعد, پورے ایک سال کے بعد, اگلے سال انہی تاریخوں, کیونکہ صلح حدیبیہ کی پہلی شرط یہ تھی اس سال واپس چلے گا, اگلے سال انہی تاریخوں میں آؤ اور عمرہ کر لے. کون سا عمرہ؟ جس کی تیاری, جس کا احرام اس سال پہنا, اگلے سال آ کے کرنا. تو نہ کہ اگلے سال یہ سب مسلمان گئے, اس سال پورا عمرہ کی, مکے میں بھی گئے, خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا, صحیح بھی کی. اس کا نام ہی تاریخوں میں ہے عمرۃ القضاء, قضا والا عمرہ, جو پیغمبر نے قضا والا عمرہ کیا, وہ عمرہ اگلے سال. اب دیکھیے, رسول یہ کہہ دیں, ہم سے آپ سے کہہ دیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جا رہے ہیں اور چلو میرے ساتھ, کیا ہر ایک کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ خواب اسی سال پورا ہونا؟ ہر ایک کے ذہن میں بات آئے گی. خواب رسول نے کہا یہ خواب پورا اگلے سال ہو, کیا اس میں ایک اہم ترین پیغام پوشیدہ, جدھر میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. بالکل شروع, خواب دیکھا گئے, پورا بھی ہوا, لیکن ایک سال کے بعد عام مسلمان جو تھے وہ گھبرا گئے کہ پیغمبر نے خواب دیکھا, پھر ہم واپس کیوں آ گئے مکے سے؟ ان کو کیا پتا کہ ایک سال بعد یہ خواب پورا ہو, وہ تو پریشان ہو گئے. قرآن کی آیت اس کے بعد نازل ہوئی کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے رسول کا خواب سچا پورا ہو کے رہے. مگر مسلمان تو پریشان, ساری تیاری کر کے رسول ہم کو لے گئے, یہ خواب پورا کیوں نہ نکلا؟ ایک پیغام اس میں, وہ یہ کہ رسول اور امام کی جو بھی حدیثیں ہوتی, اگر کبھی اس میں تاریخ نہ ہو تو اپنی مرضی سے اس حدیث کو کسی زمانے پہ فٹ نہ کر لیجیے, منطبق نہ کر لیجیے. جیسے پچھلے سال صدام کے واقعات کے دوران بعض لوگوں کو یہ غلطی کرتے دیکھا گیا کہ ظہور امام کی نشانیاں کتابوں میں ڈھونڈی جانے لگی, ایک ایک کر کے وہ ساری کتابیں, جتنا اردو میں لٹریچر ہے تھوڑا بہت, قیامت صغرا کو کھولا, چودہ ستارے کے چیپٹر کو کھولا, اور بھی آٹھ دس اور کتابیں علائم و ظہور کے نام, ساری نشانیاں دیکھی گئی کہ ہاں خلیج میں جنگ ہوگی, ہاں بغداد میں یہ تباہی ہوگی, ہاں کوفہ اور بصرہ اس طرح نشانہ بنے گا, ہاں حجاز کے علاقے سے آگ کے شعلے بلند ہوں. وہ ساری حدیثیں دیکھی گئی, اور ان ساری حدیثوں بالکل بغیر کسی بنیاد کے انہیں صدام کے اور امریکہ کے اور کویت کے حالات سے منطبق کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہی میں نے کہا اور میری کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ایسے ہی واقعات آئیں, مگر دنیا کا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ امام نے اسی سال 1990 اور 91 کے بارے میں یہ کہا. اور اس وقت میں نے ایک بات کہی کہ کبھی ظہور کی کسی نشانی کو اپنی مرضی سے کسی واقعے کے اوپر فٹ نہ کیجیے گا, موضوع نہ کیجیے گا. کیا پتا ایک واقعہ کتنی مرتبہ پیش آنا, بغداد کتنی مرتبہ تباہ ہونا, حج سے کتنی مرتبہ لوگوں کو رکنا, خلیج میں کتنی مرتبہ جنگیں ہونا, یہ سارے جملے میں نے عرض کیے تھے. لیکن اس وقت خصوصاً عام آدمی کفرت کے ساتھ یہ غلطی کر رہے اور پھر عراق کی امبیسی اس کو مزید پیسہ دینے کی اس بات کو پھیلا رہی. لیکن صلح حدیبیہ بھی دیکھیے اس کی ایک نشانی بن گئی. پیغمبر ابھی تو یہ پچھلے سال کے حالات تو کتابوں کی بات, لیکن یہ جو میں صلح حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو رسول خود مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے دیکھو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں عمرہ کرنا, مکے میں جانا, حرم میں داخل ہونا. ہر مسلمان یہ سمجھا ہوگا کہ رسول نے کہہ دی اب تو یہ بات پوری ہو کے رہے گی. بات تو صحیح, قیامت آ جائے لیکن قول رسول غلط نہیں ہو سکتا. لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا کہ جب رسول نے کہا ہے تو یہ اسی سال واقعہ پورا ہوگا, اور رسول خود بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو مزید برکت ہو جائے گی. ایک اصول آ گیا سامنے, یہ رسول اور امام کی حدیث, اگر وہ خود کبھی تاریخ بتا دیں تو دوسری بات, ورنہ ہمیں حق نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ ابھی آج کل کے زمانے پہ فٹ اتر رہی. نہیں, اندازہ لگا سکتے, یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے جیسا اس واقعے میں ہوا. اور شاید یہی وجہ کہ پیغمبر کو باقی ساری ہدایتیں جبرائیل کے ذریعے ملتی, ایک یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ خواب کے ذریعے آیا, پیغمبر کے حالات دیکھ ڈالی. جتنے بھی اہم اہم واقعات ہیں سیرت رسول, کہیں خواب نظر نہیں آ رہا. اس لیے نہیں کہ رسالت کا خواب معاذ اللہ غلط, لیکن جو اہم پیغامات ہیں وہ فرشتے کے ذریعے بھیجوائے جاتے ہیں, سوائے اس ایک صلح حدیبیہ کے پیغام کے کہ جس میں جبرائیل کو بستر نکالا گیا اور پیغمبر کو خواب دکھایا گیا, تاکہ یہ بات اور زیادہ مسلمانوں پر واضح ہو جائے کہ پیغمبر کا سلام مبحث خواب میں دیکھا کہ مکے میں جا رہے, کون سا سال سب کی بات ہے, خواب کب پورا ہوگا, یہ ساری چیزیں نہیں. جبرائیل آتے تو یہ سارے سوالات ہو سکتے تھے. خیر, میں یہ دیکھتے ہوں کہ سیرت رسول میں واقعات زیادہ آنے چاہیے, تبصرہ اتنا نہ ہو جائے کہ واقعات پیچھے رہ جائے. کسی ایک جملے پہ اکتفا کرتے ہوں کہ غور کیجیے گا کہ شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ صلح حدیبیہ خواب کے ذریعے ہوئی, باقی بدر ہو, احد ہو, ہجرت ہو, اعلان رسالت ہو, اعلان غدیر ہو, خیبر ہو, ہر جگہ ڈائریکٹ فرشتہ کے پیغام دے کے گیا. فرق یہی ایک سال کا جو چکر پڑنے والا. خیر, واپس آئیے موضوع پر. اللہ کے رسول نے ایک اعلان عام کیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ہم سب لوگ احرام پہن کے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور قرآن نے کہا بھی لقد صدق اللہ ورسوله الرؤیا بالحق لقد خلنا المسجد الحرام ان شاء الله, یقیناً ضرور بھی ضرور تم اس مسجد میں داخل ہوگے. پیغمبر اسلام کسی کی اطلاع شروع میں دے رہے ہیں. یہ جو سنا, مسلمان جوش اور جذبے کے ساتھ بھر گئے. اب اس وقت مسلمانوں کی دو قسمیں, ایک مکے کے مسلمان جو اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی تصویریں ان کے سامنے آ رہی ہیں, اور ایک نئے مسلمان جنہوں نے نہ مکہ دیکھا نہ کعبہ مگر اس کی عظمت اور اہمیت رسول کی زبانی سنتے رہے, انہیں بھی جوش, مہاجرین پر بھی جوش, لشکر اسلام چلا. یا 1300 یا 1400 یا 1600 یا 1800 افراد پر مشتمل تھا. 1300 سے 1800 تک کا عدد تاریخوں میں آیا, لیکن زیادہ معتبر علماء نے 1400 کا عدد بیان کیا. مدینے سے یہ لوگ نکلے, مدینے سے نکلتے ہی 6 میل کے فاصلے پر ذل حلیفہ کے علاقہ, جسے آج کل بیار علی اور وہاں پہ بنی ہوئی مسجد کو مسجد شجرہ کہا جاتا, یہی ذل حلیفہ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر جو آج کل بیار علی کے نام سے مشہور, اور مسجد شجرہ بھی اس جگہ کو کہتے ہیں, اور اس کو میقات سمجھا گیا ہے حج اور عمرے کے لیے, یعنی وہ جگہ جہاں اپنا لباس اتار کر احرام پہننا پڑتا. 6 میل کے فاصلے پر ہے مدینے سے, اب تو نہیں, اب تو شاید مشکل سے 1 میل ہو, لیکن اس زمانے میں 6 میل دور وہاں پیغمبر پہنچے, اپنے قافلے کو روکا گیا, سب نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد احرام کی چادریں پہنی گئی. احرام کی چادروں کے ملبوس ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ کا آواز بلند نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھا گیا, اور ایک عجیب منظر ذل حلیفہ کے مقام پہ ہو رہا. اس وقت اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی مسلمان لے کے آئے, یا 63 اونٹ یا 70 اونٹ. پیغمبر نے سب کو احرام پہنا دیا. اب دیکھیے, پھر ایک مسئلہ زبان پر آ گیا موضوع سے ہٹ کر. آج کل وہ تاریخیں ہیں کہ لوگ کثرت کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں. جناب, کے عمرے میں جانے والوں, میرا مشورہ یہی ہوتا کہ آپ کو مکہ بھی جانا ہے اور مدینہ بھی جانا ہے, دونوں جگہ جانا. ایسا پروگرام بنائیے کہ پہلے مدینے جائیں پھر مکہ آئیں, تاکہ مدینے سے مکے جو آپ آئیں گے تو وہ سنت کے ثواب آپ کو مل جائے کہ اس جگہ سے احرام پہنے جہاں سے رسول نے احرام پہنا, اس راستے پر چلے جس سے رسول چلے, اس انداز سے مکے میں داخل ہو جس انداز سے رسول داخل ہوئے. ورنہ اگر آپ براہ راست پہلے مکہ ہو گئے, عبادتیں تو صحیح ہو جائیں, پھر وہاں سے مدینے جائیں, مدینے سے کراچی واپس آ جائیں, وہ سعادت اور فضیلت ہاتھ سے چھوٹ جائے. یہ عمرے والوں کے لیے میرا خاص پیغام ہوتا. اور حج والے کو چاہے پہلے مکہ جائیں جیسے ہمارا قافلہ, مگر بہرحال پھر مدینے سے واپس مکے آ کے اس سنت کو لے لیتے ہیں, اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عمرے والوں کے لیے میری خاص ایک نصیحت, جو کہ بڑی فضیلت ہو گئی اس واقعے کے بعد, حزب الخلفاء کی مسجد تھی جہاں رسول عالم اسلام کا پہلا عمرہ، مسلمانوں کی پہلی مسجد کہاں ہے، مسلمانوں کی پہلی نماز کہاں ہوئی، پہلا روزہ کب رکھا گیا، اسی طرح فضیلت کہ عالم اسلام میں اسلام آنے کے بعد پہلی مرتبہ احرام کہاں سے پہنا گیا، مسجد شجرا، پیغمبر اسلام نے احرام پہن لیا. اب اس سفر کا مقصد جنگ نہیں تھا، چنانچہ رسول نے بار بار اشارہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کفار کچھ بھی کر لیں، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے. پیغمبر کے اس جملے نے مکے کے کافروں کو بعد میں شیئر کر دیا کہ بھائی مسلمان لڑ تو سکتے ہی نہیں، جتنا ان کو دباؤ تو دباؤ. تو پیغمبر کا یہ اعلان کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا یہیں سے شروع ہو گئے. وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مسلمانوں تم اس انداز سے چلو کہ دور سے بھی کوئی تمہیں دیکھے تو پہچان لے کہ یہ جنگ کرنے والے نہیں جا رہے ہیں، یہ عبادت کرنے والے جا رہے ہیں. کوئی اسلحہ ساتھ میں نہیں رکھنا سوائے تلوار کے، وہ بھی نیام کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کہ تلوار بھارت عربوں میں اسی طرح سے ایک مرد کے ساتھ ہر وقت ہونا چاہیے جیسے ہمارے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں وہ ہتھیار مانا ہی نہیں جاتا، وہ مرد کا زیور اور مرد کی زینت مانا جاتا، تو وہ بھی نیام میں. اس کے علاوہ احرام پہن لو اور قربانی کے جانور اس طرح سے نمایاں کرو کہ دیکھنے والوں کو پتا چل جائے کہ یہ میدان والے اونٹ نہیں ہیں جنگ والے، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹینکوں کی طرح سے اونٹ ہے کہ لے جا رہے ہیں بعد سے اس پہ بیٹھ کے لڑائی کریں، نہیں شروع سے ہی نشانی لگا دو کہ یہ قربانی کے اونٹ. اس کے لیے اسلام کا ایک طریقہ شاید آپ لوگوں کو عجیب لگے لیکن مسئلہ کہ ایسا جانور جس کے بارے میں پہلے سے یہ بتانا ہو کہ یہ قربانی کے لیے کسی اور مقصد میں استعمال نہیں ہو، اس کے دو طریقے، یا تو اونٹ اگر ہے تو اس کے کوہان کو تھوڑا سا چیرا جائے اور جو خون نکلے وہ خون اس کے اوپر مل دیا جائے، دور سے ہی اگر کوئی دیکھے وہ اونٹ جس کے پشت کے اوپر خون ملا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، جنگ کا جانور نہیں. اور دوسرا یہ کہ پرانے جوتوں کا ہار بنا کر جانور کے گلے میں ڈالا جائے. آج بھی یہ فتویٰ ہے آغا کوئی کے مناسب کے حج میں پڑھ لیجئے کہ ان دونوں سے کسی ایک طریقے سے اپنے جانور کو سجا کے لے جاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حج کے لیے جا رہا. پیغمبر نے دونوں پہ عمل کی، بعض اونٹوں کے کوہان کو ذرا سا شگافتا کیا، چیرا دیا، زخم لگایا اور خون پھیلا دیا، اور بعض اونٹوں کے گلے میں وہ ہار بنا کے ڈالا گیا. اب یہ قافلہ چل مدینے سے یہ قافلہ نکلا ایک عجیب شام کے ساتھ، 1400 مسلمان احرام پہنے ہوئے خالی ہاتھ بغیر کسی ہتھیار کے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے جا رہے ہیں. جانور اس حالت اور حیات میں کہ دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ میدان جنگ میں کام نہیں آئیں گے، یہ وہ جانور ہیں کہ جو صرف قربانی قربان کیے جاتے ہیں. قافلہ بڑھتا چلا جا رہا، مکے والے بیٹھے ان کے پاس اطلاع آ گئی، پیغمبر نے اتنا نمایاں طور پر اتنے اعلان کے ساتھ اتنا کھلم کھلا اور اتنا ٹائم پہلے یہ ساری تیاریاں کی کہ مکے والوں تک یہ اطلاع پہنچنا ہی پہنچنا تھا. پہلے خواب سنایا مدینے میں، چند دن تیاری میں لگا دی، پھر نکلے تو مسجد شجرا میں ایک دن رک گئے، وہاں بھی سارے اہتمام کو سب کے سامنے کیا کہ مہاراج مکے والوں تک یہ اطلاع پہنچنا ہی پہنچنا تھا. اطلاع پہنچی کہ مسلمان 1400 کلشکر لے کے آ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ مکے کے لوگ گھبرا گئے، ان کے ذہن صرف ایک خیال آیا اور وہ یہ کہ جو کچھ اب سے پہلے ہوا، ہم بدر میں ہار کے آئے، ہم احد میں ہار کے آئے، ہم خندق میں ہار کے آئے، وہ کوئی ذلت اور رسوائی نہیں، لیکن ہمارا شہر جس خانہ کعبہ کے ہم متولی جو ہمارے ہاتھ میں، اس میں اگر مسلمان آ کے عبادت کر کے چلے گئے بھارت کے سامنے ہماری ناک بھی کٹ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس عہدے ہی سے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا، مگر ڈر بھی رہے کہ یہ وہی تو مسلمان ہیں کہ بدر و احد میں ہمیں مزہ چکھا چکے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ آمنے سامنے آئے بغیر کام چل جائے. خالد بن ولید اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل ہونے نہیں ہوئے تھے، انہیں 200 سواروں کے ساتھ بھیجا گیا کہ حد تک ان کا راستے میں کہیں موقع ملے تو مسلمانوں پہ اٹیک کرو اور حملہ کرو، سب کو مار دو. یہ اطلاع کافروں کو سکون پہنچا رہی کہ مسلمانوں کے پاس لڑائی کے میدان میں کام آنے والا کوئی جانور نہیں جس پہ بیٹھ کے جنگ کرو، اور ہتھیار کوئی نہیں ہے سوائے تلواروں، خصوصاً تیر، تیر نہ ہونا بڑا آسان ہے کہ دور سے حملہ کریں گے مسلمان کیا کر پائیں گے، ڈھال تک نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، نہ ڈھال ہے نہ تیر ہے نہ کمان، تو اب بہت آسان ہو گیا دور سے حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچانا. خالد ابن ولید کو بھیجا گیا. پیغمبر اسلام، میں نے کئی تقاریر میں عرض کیا کہ سیرت رسول کو پڑھنے کے بعد ایک پیغام بہت نمایاں ہے، پیغمبر نے ہمیشہ سراغ رسانی، جاسوسی اور دشمن کی خبر حاصل کرنے کا سسٹم و نظام ہمیشہ بہت ہی بہترین رکھا. وہ جو علم غیب ہے رسول کا، وہ اپنی جگہ ظاہری اعتبار سے ہوئی. چنانچہ ادھر خالد ابن ولید 200 سواروں کو لے کے چلے، ادھر پیغمبر اسلام کے پاس اتنے نہ آ گئے. قبیلہ جوہنیہ جو اب تک کافر قبیلہ مگر دل سے یہ مسلمانوں کے ہمدرد، ان کے ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ ہو رہا. خالد ابن ولید اس عرصے میں کافی آگے آ چکا تھا. بہرحال اسے پتہ کہ ہم 200 ہیں، یہ 1400 ہیں. آمنے سامنے مقابلہ ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جیت جائیں، کیونکہ آمنے سامنے تو ہمیشہ الٹا ماجرا ہوا. بدر میں یہ 313 تھے، ہم 1000 ہم ہارے. عہد میں یہ 700 تھے، ہم 10000 ہم ہارے. خندق کے اندر ہماری پوری طاقت تھی، ہم ہارے. تو برابری چھوڑو، اگر ہم زیادہ بھی ہوں تو نہیں ان کو شکست دے سکتے ہیں. مجاہیے کہ 7واں حصہ 214 دور سے حملہ کرنا ہے. لیکن دور سے بھی کیسے حملہ کر، مسلمان بڑے چوکس و الرٹ نظر آ رہے ہیں، سلحوں کے لیے جا رہے ہیں. مگر سلحو الگ چیز ہے، حماقت الگ چیز. اپنی حد تک اپنے بچاؤ کی تیاری ظاہری طور پہ رکھنا، ایک ہی چیز اس کے دل میں آئی، وہ بھی اتفاق. وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا، پیغمبر کی قیادت میں جا رہا، ہمارے آپ کے قافلے جب چلتے، یہاں تک کہ جب نیک کام کے لیے بھی چلتے، تو سب سے پہلے جو اعلان ہوتا، زبانی نہیں عملی اعلان، وہ یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں آج سے نمازیں معاف ہو گئیں. سفر میں کہاں نماز پڑھی جاتی، جہاں پہنچ کے اتریں گے وہاں نمازیں پڑھیں. ارے باقاعدہ کراچی میں ہی اپنے وطن باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے بھی سفر میں دیکھا گیا، اکثر نماز ادا کرتے ہیں. سفر بھی کون سا، بزنس کا سفر، رشتے داروں سے ملنے جا رہے ہیں وہ سفر، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں وہ سفر، جی نہیں اس میں بھی اگر نماز پڑھا تو کچھ کچھ سمجھ میں آ جاتا. سفر زیارت، مشہد مقدس جا رہے ہیں، امام کے روزے پہ جا رہے ہیں، امام کو خوش کرنے جا رہے ہیں، تحفہ کیا لے کے جا رہے ہیں. شریعت بتاتی ہے کہ امام کے روزے پہ حاضر ہو تو پہلا تحفہ امام کے مانگتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو. اور ہماری حالت یہ کہ مشہد کے سفر میں نمازیں قضا ہو رہی، 24 گھنٹے کی نمازیں قضا ہو جاتی ان لوگوں کی جو باقاعدہ نمازی. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بے نمازی بھی اس سفر میں نمازی بن جائے. خدمت امام میں جا رہے ہیں، خدمت رسول میں جا رہے ہیں، خدمت خدا میں جا رہے ہیں. مراد کرنے والا بھی جانتا کہ بہرحال ایسے موقع پر ویسا بن کے پہنچنا ہوتا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر تو پھر بھی جیسا کہ بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں. اتر گئے مسافر خانے میں اب نماز ہو جاتی، اتر گئے مکے اور مدینہ کے ہوٹل میں اب نماز ہو جاتی. سفر وہ مصیبت کہ 2 دن کبھی سفر میں گزرتے ہیں اور ساری نمازیں قضا ہو رہی. اس لیے کہ بہرحال مومنین کرام کا لشکر نماز قضا نہ کرے تو کیا کرے. وہ لشکر اسلام پیغمبر اسلام کی قیادت میں جا رہا، جو بھی نماز کا ٹائم آیا، جو بھی وقت نماز آئے، فوراً لشکر رکتا اور نماز پڑھی جاتی. اب یہاں پہ تمام تاریخوں میں، ہماری تمام تاریخیں اس سے متفق کہ خالد ابن ولید نکل چکے ہیں مکے سے، اور اس مسلمانوں کے اس قافلہ عمر راستے میں روکنا چاہتے ہیں. طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آمنے سامنے تو ناممکن، چھپ کے حملہ کرنا ہے، لیکن مسلمان بہرحال الرٹ اور ان کے سراغستانہ جاسوس پھیلے ہوئے. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمان میدان میں ہیں، خالد ابن ولید اپنے 200 سواروں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے نگاہ پر کیا دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے عالم میں اور آخری رکعت چل رہی. فوراً کا یہ بہترین موقع مجھے ہاتھ لگا، ارے میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا، یہ مسلمان اطلاع مل چکی ہے مکے کے کافروں کو کہ مسلمان اپنی نماز کو نہیں توڑا کرتے. فقہی اعتبار سے اجازت بھی ہو لیکن یہ عام طریقہ تو نماز نہیں توڑتے، کیا یہ بہترین طریقہ. اب جو یہ نماز شروع کرے، اب جو یہ نماز پڑھیں دوسری نماز، یہ نماز تو آخری رکعت سلام کے قریب پہنچ گیا مسلمان، 200 تیر اندازوں کو تیار کرنے میں ٹائم لگتا، یہ تو ہاتھ سے نکل گئی. اگلی جو نماز یہ پڑھیں بس فوراً اس وقت حملہ کر دینا، اور کیونکہ مسلمان اپنی نماز پڑھا تھا، اپنی نماز توڑتا نہیں، سارے کے سارے مسلمان مار لیے جائیں گے. یہاں پر ایک بات میں اور یاد دلا دوں، 104 تقریر ہے آج، جس کو شروع کی تقریریں یاد ہو لیکن تاریخ اسلام کو آپ کو یاد. وہ یہ ہے کہ شروع شروع میں جب مسلمان مکے میں تھے، اس وقت خاص طور پہ پیغمبر حرم میں نماز پڑھا کرتے، تو کچھ عرصے کے لیے عربوں کا مشغلہ یہ تھا کہ پیغمبر کی نماز میں رکاوٹ ڈال دی. ارأیت الذی ینہی عبداً اذا صلی، جو سورہ اقرا جس میں ربک الذی ہے، جس کی آخری آیت کے سجدہ اس کے درمیان کی آیت، اے اب یہ دیکھو اس گناہگار کو، اس کافر کو جو ہمارے بندوں کو نماز پڑھنے سے روک رہا. وہ یہی تھا کہ رسول نماز پڑھ رہے، غلاظت لا کے ڈال دی، اونٹ کی اوجھڑی لا کے ڈال دی، کوئی بھاری وزن رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارے کافر دیکھ چکے کہ ہم کچھ بھی کریں رسول اپنی نماز کو توڑتے نہیں، نماز مکمل کی جائے، نماز پوری کی جائے. وہاں سے ان کو یہ سبق یاد کہ مسلمان نماز نہیں توڑا کرتا تو اگلی نماز میں حملہ کرے. اور بس مسلمان نماز ختم کر کے کھڑے ہوں. یہاں پر ایک ضمنی طور پہ ایک بات اور کہہ دوں، اگرچہ اس کے اندر بحث کی گنجائش، یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل کہ بہرحال پیغمبر اسلام نے اکثر نمازوں کو ملا کے پڑھا، ورنہ ظہر کے بعد اگر اثر کا ٹائم ہی ابھی نہیں آیا تو نماز کون سی، وہ تو دو گھنٹے کے بعد ہونا چاہیے. مگر تمام تاریخیں متفق کہ خالد ابن ولید نے یہ سوچا اور ہوا یہی کہ ایک نماز ختم ہوئی، پیغمبر نے فوراً دوسری نماز شروع کرا دی، دوسری نماز عصر کی نماز. وہ جو بعض لوگوں، ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ رسول اور امام کے زمانے میں نمازیں الگ پڑھی جاتی، بعد میں شاید علماء نے یہ مسئلہ بنایا، یہ واقعات اگر کہ سفر کا مسئلہ، لیکن بہرحال سفر بھی صحیح، نماز جمع کی گئی. خیر، پیغمبر نے دوسری نماز شروع کرنا چاہیے، عین اس موقع پہ جبرائیل آئے. اب تک یہ 6 ہجری کا واقعہ، 6 ہجری کا مطلب کیا ہو، 13 سال مسلمان مکے میں رہے، 6 سال یہ، 19 سال ہو گئے ہیں اسلام. اب تک نماز خوف صرف ایک مرتبہ پڑھی گئی، صرف ایک مرتبہ، اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں آئی. نماز خوف، اگر کبھی دشمن کا خوف تو پھر حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک ساتھ نماز نہ پڑھے، پہلے آدھا لشکر نماز پڑھے اور دوسرا آدھا لشکر حفاظت کرتا رہے، پھر حفاظت کرنے والے نماز پڑھے اور نماز پڑھنے والے جا کے پہرا سنبھال. اب پہلی نماز ظہر کی ہوئی، سب نے ایک ساتھ پڑھی، عصر کی نماز ہوئی، پیغمبر اسلام نے کہا ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور خدا کا حکم پہنچا دیں کہ اب وہ جو ایک دفعہ ہم نے نماز خوف پڑھی وہی دوبارہ پڑھنا، سارے مسلمان قریب نہ آئے، آدھے مسلمان چاروں طرف بکھر کے حفاظت کرے اور باقی آدھے مسلمان نماز کو مکمل کرے، اور پھر جب یہ لوگ پوری کریں نماز تو وہ لوگ آ جائیں. خالد ابن ولید نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ محاورے پر سر پیٹ لیا کہ پوری کی پوری اسکیم اور منصوبہ ناکام ہو گیا، مسلمانوں کو کس نے بتایا، عین وہ موقع کہ میں تیاری کر کے بیٹھا ہوں، یہ تو اب سراغ آسانی اور جاسوسی کا مسئلہ بھی نہیں رہا، اتنے جلدی کوئی جاسوس نہیں جا سکتا، نہ گیا، گھبرا کے اپنے ہاتھ سے پوچھتا کہ کس نے مسلمانوں کو یہ چالاکی کا طریقہ بتایا کہ نماز بھی ہو گئی، نماز توڑنے کی ضرورت بھی نہ ہوئی اور لشکر اسلام بچ بھی گیا. خیر، نماز مکمل، پیغمبر اسلام ایک مرتبہ کہتے کہ اے مسلمانوں، تمہیں یاد ہے کہ وہ سراغ رسان، وہ جاسوس اطلاع دے گیا کہ کفار مکہ ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور میں اس وقت جنگ نہیں کرنا چاہتا، ہم صرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں، چنانچہ آؤ ہم لوگ راستہ بدل. اچھا خاصا جو راستہ مکے سے مدینہ جا رہا، مدینے سے مکے آ رہا، اس کے قریب رسول پہنچ چکے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب قریب پہنچے، پیغمبر نے راستہ بدل لیا اور بہت ہی دور گھوم کے جا رہے ہیں، ایسے علاقے جس کے لیے مسلمان تیار ہو کے نہیں آئے، نہ کھانے کا انتظام اتنا کیا ہے، نہ پانی کا انتظام اتنا کیا. اب عجیب منزل، پورے واقعات تو آج نہیں آ سکتے، بس یہ آخری مرحلہ، ایک مرتبہ جب یہ خبر مل گئی، دیکھیے اب تک مسلمان سکون کے ساتھ تھے کہ ہم تو جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اب اطلاع ملی کہ دشمن پیچھے لگ گیا، اور ایسا دشمن کہ پیغمبر منع کر چکے ہیں کہ اس سے لڑنا ہی نہیں، یعنی اب تو خطرہ ہی خطرہ، اور اتنا خطرہ کہ رسول راستہ بدل کے جا رہے ہیں، اب مسلمان خوف زدہ ہو، اب مسلمانوں میں سے بعض کے حوصلے پست ہونے لگے، اب بعض مسلمان گھبرا کے سوچنے لگے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا تو کاش رسول بتا دیتے، ہم تیاری کر کے آتے، کہ عین وہ وقت آ گئے کہ مسلمان راستہ بدل چکے، حدیبیہ کے قریب پہنچ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک بڑی اونچی پہاڑی آئی، ایسی پہاڑی جو اسے دیکھ کے لوگ خوف زدہ ہو. اچھا پہاڑی سے مراد وہ کیٹو یا ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں، ایک اتنا اونچا ٹیلا کہ یہ پتا نہیں کہ اس کی دوسری طرف کیا. ابھی یہ خطرہ کہ کافر پیچھے لگے، ہم جنگ نہیں کریں گے، اسلحہ بھی نہیں، اور پہاڑی آ گئی، ایسی پہاڑی کے اس کے اوپر سے ہی جا کے اترنا، ہر ایک کے دل میں خیال کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے نیچے تو پار بیٹھے ہوئے، اور ہم ایک مرتبہ پہاڑی کے اوپر پہنچے اور انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. ہر جگہ کا یہ اصول کہ پہاڑی کے اوپر والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، پہاڑی کے نیچے والا کمزور ہوتا ہے، لیکن تب جب پہاڑی کے اوپر والے کے پاس تیر اور نیزے اور برچے تلواریں اگر ہو تو وہ اوپر بھی ہے تو بیکار ہے پہاڑی، اس لیے کہ اوپر اگر ہے تلوار چڑھائے گا تو کس کے لگے گی تلوار؟ مسلمانوں کے پاس تیر نہیں، کمان نہیں، نیزے نہیں ہے، برچیاں نہیں، تلوار، تلوار اگر ہاتھ میں تو پہاڑی کے اوپر جانا بھی بیکار. اب ہر ایک کے دل میں خوف کہ اس کے دوسری جانب کیا ہم کسی پریشانی میں پھنس جائیں. اس وقت ایک عجیب جملہ پیغمبر اسلام نے کہا، یہ جملہ وہ جس کی تشریح میں نکل جاؤں گا تو 20 منٹ موضوع سے میں ہٹ جاؤں. پیغمبر نے مسلمانوں کی حالت دیکھی، پہاڑی کے خطرے کو دیکھا اور کہا کہ مسلمانوں آگے بڑھو اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے چلے جاؤ، اور یاد رکھو اس پہاڑی پر جانا ایسا جیسے باب حطہ میں داخل ہونا. حطہ بنی اسرائیل کا امتحان. ادخلوا الباب السجدا، قرآن کہہ رہا کہ بنی اسرائیل فرعون کے دریا میں ڈوبنے کے بعد خدا کی نافرمانی کی بنا پر 40 سال تک صحرا کے اندر راستہ بھٹکتے رہے، آخر منزل مقصود آئی. آخر وہ بھی کب؟ جب اپنی غلطیوں کا احساس ہوا کہ ہم نے خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں کتنا ناشکرا بنا کیا. خدا نے توبہ قبول کرنا چاہیے. صرف اعلان ہوا کہ جس شہر میں جا رہے اس کے دروازے سے جب داخل ہونا تو حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے ادخل الباب السجدا، سجدے کے عالم میں جانا اور حطہ کہنا، اس کی توبہ کو خدا قبول کرے گا. حطہ جو سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہی توبہ کے معنی. 40 سال صحرا میں بھٹک رہے، کھانے اور پانی کے لالے پڑ چکے، یہ وہ ہے جو من و سلوہ کو ٹھکرا گئے کہ روزانہ ایک جیسی ڈش ہم سے نہیں کھائی جا رہی، نتیجے میں کچھ بھی نہ ملا. اب یہ پیغام آیا، لیکن جیسے ہی وہ دروازہ نظر آئے اور اس کے اندر بھرا ہوا شہر دیکھا، وہی کیفیت کہ جو اکثر آپ نے محاورتن سنا کہ کھجور کے درخت پہ کوئی سانپ پھنسے اور ایک مرتبہ اترنا بھول گئے، نیچے اتنا اونچا درا نیچے زمین نظر آ رہی، گھبرا یہ کیا ہو، خدا بندہ میری جان بچا لے تو میں اونٹ دوں گا. لیکن پھر جیسے جیسے نیچے اترتے جا رہے ہیں زمین قریب آتی جا رہی، اونٹ سے گائے پر آئے، گائے سے بکری پر آئے، بکری سے مرغی پر آئے، مرغی سے انڈے پر آئے، اور قریب پہنچ گیا. خدا بندہ تو قادر مطلق ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. وہ حالت کہ اب ایک مرتبہ بھرا ہوا شہر نظر آئے، اب کیسا حصہ اور کیسی توبہ اور کیسا استغفار. قرآن نے کہا سجدہ کرو اور توبہ کرو. ایک مرتبہ عقل کے چلے، اور جب تاریخوں میں کہ چلے بھی اس طرح کے الٹا چلے اور زیادہ نافرمانی کے لیے کہ ذرا بھی جھکنے کو تیار نہیں، کہ اگر سیدھے سیدھے جائیں گے ہو سکتا ہے تھوڑی سی گردن کہیں جھک جائے. اللہ سجدہ کہہ رہا ہے سجدہ تو چھوڑو، ہم ذرا سی گردن بھی نہیں جھکائیں، الٹا چل کے جاؤ تاکہ گردن جھکنے کا سوال بھی پیدا نہ ہو. اس وقت صرف وہ بچے جنہوں نے حکم کو مانا، اور جنہوں نے حکم کو نہیں مانا عقل دکھائی سجدہ بھی نہیں دیے، اور جو لفظ بتایا تھا اس کو ہنتا میں بدل دیا، گندم گندم مزاح، شریعت کے ساتھ مزاح. پیغمبر نے کہا یاد رکھو اس وقت حدیبیہ کی پہاڑی پہ چڑھنا ایسا ہے جیسے حطہ کے دروازے میں حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا. یہ واقعہ بس ایک اشارہ کر دیا رسول، اتنا عام ایمان کا امتحان بن گیا. اتنا جملہ سنا، مدینے کے جو پرانے باشندے ہیں اس کو حضرت ان کو جوش آئے، ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سونا جوان تکبیر کی آواز بلند کر کے تیزی کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھے، اور جب پہاڑی پہ چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑی کے نیچے انتہائی سرسبز میدان بھی اور ایک کنواں بھی نظر آ رہا. پانی کا مسئلہ پیدا ہو چکا، پانی ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کے پاس. وہ جس راستے کے لیے تیار ہو کے آئے تھے اب تو راستہ ہی بدل گیا. جیسے ہی پہاڑی پہ چڑھ وہی چیز خدا امتحان لیتا. ایک مرتبہ ارادہ کر لے انسان کے امتحان دینا، آگے پھر آسانی ہی آسانی، راحت ہی راحت. انہوں نے آواز دی کہ مسلمانوں آ جاؤ، خدا کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، ہمیں پانی مل گیا. لشکر اسلام اترا، ایک عورت اپنے بچے کو کھڑا کر کے پانی پلا رہی، لشکر اسلام پہ نگاہ پڑ، گھبرا کے وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کے بھاگی، بیٹا بلکہ زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگا. دشمن کا لشکر جب آتا، وہ جو قرآن کریم میں بھی چونٹیوں کا جملہ کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو تباہ کر دیتے، وہ عورت بھی یہی سمجھ. بیٹا تیزی سے بھاگ رہا، ماں بھی بھاگ رہی ہے کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ پڑ، پلٹ کے آواز دی کہ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ مسلمان آ رہے ہیں، اگر کہ کافر ماں، اگر کہ کافر بیٹا، لیکن کیا کہہ رہی کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مسلمان آ رہے ہیں. یعنی اس وقت تک عرب چپے چپے تک یہ بات پہنچ چکی کہ لشکر اسلام کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی زیادتی نہیں کرتا، کسی مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، کسی عورت اور نابالغ بچے کو چاہے دشمن بھی ہو تو قتل نہیں کرتا. دیکھیے وہ جو آپ نے 3 تقریریں مسلسل سنی، کہ خندق کے بعد اور حدیبیہ سے پہلے پیغمبر نے اتنے سارے لشکر بھیجوائے. تو کسی ایسے آدمی کے ذہن میں جو مکمل طور پر تابع حکم رسالت نہیں, یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا کہ اتنی لڑائیاں پیغمبر نے کیوں کی. وہ لڑائی بھی ایک تبلیغ, جس جس قبیلے پہ لشکر گیا اور پھر طاقت ہونے کے باوجود واپس آ گیا, اس قبیلے نے یہ حیرت والا واقعہ کہاں کہاں نہ پہنچایا ہوگا کہ مکے کی سرحد پر کافرہ ماں اپنے کافر بیٹے کی جان بچانے کے لیے پریشان, لیکن جیسے ہی دیکھا کہ مسلمان آ گئے اسے اطمینان ہو گیا. یہ دشمن صحیح, ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے خلاف صحیح, یہ اس وقت مکے میں جانے کے ارادے سے آئے صحیح, لیکن کبھی ہم پر اور ہمارے بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ایک مرتبہ اطمینان دلایا, اس کا بیٹا واپس آیا. پیغمبر اسلام اس دوران پہاڑی کو طے کر کے کنویں کے قریب پہنچ چکے تھے اور اس عورت سے کہتے ہیں کہ اس کنویں میں سے پانی نکال کے ہمیں پلا دو. اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اے مسلمانوں, اس کنویں میں پانی اتنا سخت کہ بعض اوقات ایک آدمی کے لیے پانی لینے کی خاطر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا. میں اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے کتنی دیر سے کھڑی ہوں. اتنا سننا تھا کہ رسول آگے بڑھا. حدیبیہ کی اس لڑائی کھانے اور پینے سے متعلق تین معجزے پیش آئے, تین معجزے. ان میں سے پہلا معجزہ یہی کہ اللہ کا رسول آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کنویں میں جھانک کے دیکھا, لواغ جہن کو اس کنویں کے اندر پھینکا پیغمبر, اور اب نہ صرف یہ کہ پانی ہوا بلکہ اس کثرت کے ساتھ کہ پانی کنویں کی تہ سے بلند ہوتے ہوتے کنویں کی بندیر تک اس طرح آ گیا کہ ڈول کی ضرورت بھی نہ رہی, جو چاہے چلو سے آگے بڑھ کے پانی پی سکتا. اور وہ عورت حیرت زدہ ہو کے پانی پی رہی اور کہہ رہی کہ میرے گھرانے کی زندگیاں یہاں پہ گزری اس کنویں میں, اول تو پانی تھا اور جو پانی تھا بھی یہ مزہ تو اس کا تھا ہی نہیں, اتنا شیریں, اتنا خوشگوار, اتنا میٹھا پانی. درود بھیج محمد والا. پیغمبر اسلام حدیبیہ کے میدان دو مرتبہ کنوں کا مسئلہ ہوا, ایک کی راستے میں اور ایک حدیبیہ, اور ایک مرتبہ کھانے کا مسئلہ, لیکن وہ واقعہ بعد میں. خیر, پانی کے مرحلے سے فارغ ہو کے آگے بڑھے. مسلمانوں کو کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کہاں جانا, مکے جانا, پیغمبر کسی اور راستے سے لے کے چلے. اس وقت بھی ایک مکے سے مدینے کا راستہ جو مسجد عائشہ کے سامنے سے گزرتا, اور ایک اس کے الٹ مکے سے جدہ کا راستہ جو حدیبیہ کے سامنے سے گزرتا, تقریباً 45 یا 60 ڈگری کا اینگل ہے ان دو راستوں کے درمیان. پیغمبر دوسرے راستے پہ جا چکے کہ چلتے چلتے ایک کنواں نظر آئے. اس کنویں کا نام تھا حدیبیہ, دوسرا کنواں, جس کی وجہ سے یہ علاقہ حدیبیہ کا علاقہ کہلاتا. وہ کنواں نظر آئے. اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی, خالی کنواں, اور اس کنویں کے فوراً بعد حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ باؤنڈری ابھی مکہ نہیں, مکہ وہاں سے 23 کلومیٹر, لیکن وہ علاقہ شروع ہوتا جہاں کسی جانور, حتیٰ یہ کہ کسی پودے اور کسی گھاس کی پتی کو توڑنا بھی حرام اور گناہ. من دخل اسانا آمنا, جس کے بارے میں قرآن نے کہا وہ سرحد, ایک قدم آگے بڑھو, حدود حرم جہاں کی ہر چیز کو خدا نے سیکورٹی دی, تحفظ دیا, اس سے چند قدم پہلے حدیبیہ کا کنواں, یہاں پہ مسلمان پہنچے. اسی لیے میں نے تقریر کے بیچ میں ایک جملہ کہا کہ اس سال پیغمبر نے خواب دیکھا, لیکن اس سال خانہ کعبہ میں چھوڑے, مسجد الحرام میں چھوڑے, مکے میں چھوڑے, مکے سے 23 کلومیٹر دور حدود حرم, اس میں بھی مسلمان قدم نہیں رکھ سکے, اس سے بھی باہر باہر رہے. یہاں جا کے لشکر اسلام روکا, مکے کے کافروں کو اطلاع دی. لشکر کیسے روکا, کیسے رکا یہ لشکر؟ پیغمبر کی اونٹنی جس کا نام قصوا, چلتے چلتے ٹانگوں کو موڑ کے گھٹنوں سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. پیغمبر تو خاموش, مسلمان گھبرا گھبرا کے آ گیا اور کوشش کی کہ اس اونٹنی کو اٹھایا جائے, مگر اور یہ پیغمبر کی بہت ہی زیادہ محبوب اونٹنی, پیغمبر کی سواری میں رہی سالوں, وہ اونٹنی اپنی جگہ سے تک سے مت نہیں ہو رہی. پیغمبر نے فرمایا چھوڑ دو, یہ وہیں پہ بیٹھی جہاں پہ خدا نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا, اور اب وہ منزل آ گئی جس سے آگے بڑھنے کی ہم کو اجازت نہیں. اس کے بعد پیغمبر نے ایک عجیب جملہ کہا, سرسری طور پہ دیکھیں تو بعض اوقات اس میں ذرا توہین کا پہلو بھی آ جاتا. پیغمبر نے کہا جس طرح ابرہا جب اپنا لشکر لے کے آیا تو اس کے سب سے آگے والے ہاتھی جس کا نام محمود تھا, محمود ہاتھی کا نام, اسے خدا نے کہا تھا اس جگہ سے آگے نہ بڑھو, تو ابرہا نے اپنے ہاتھی کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا مگر اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے وہ حکم خدا سے معمور تھا وہ ہاتھی محمود، ویسے ہی میری اونٹنی پسوا یہ بھی حکم خدا سے معمور، اتنا ہی کرو یہ شہید ہو جائے گی لیکن آگے نہیں بڑھے کیونکہ ہمیں یہیں ٹھہرنا. یہ جملہ سنا سب کے سب ایک مرتبہ اتر پڑے اور وہاں خیمے لگا دیے گئے. اب پروردگار عالم نے بیک وقت تو امتحانوں میں مسلمانوں کو ڈال دیا، بس یہ آخری جملے، اس کے بعد باقی باتیں، مکے والوں کا ریئیکشن، وہاں سے قافلوں کا آنا، وہاں سے قاصدوں کا آنا، آئندہ منگل کو. اب یہاں پر مسلمان صرف 10 دن کے کھانے کا سامان لائے، یہ سوچ کر کے مدینے سے مکے 8 دن کا راستہ اور ایک آدھ دن وہاں، پھر تو وہاں جب جائیں گے تو بازار سے راستے سے سامان خرید لیں، مگر 10 دن سے زیادہ راستے میں لگ گئے، راستہ بدلنا پڑ، پہاڑیوں سے آنا پڑ، یہاں پہنچے تو کھانے پینے کا سامان ختم، فاقے کی نوبت آ گئی، پانی میں بھی مسئلہ، کھانے میں بھی مسئلہ، فاقوں کی نوبت آ گئی. اور ایک خدا نے بھی ایک عجیب امتحان لے لیا مسلمانوں، ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام سورہ مائدہ کی آیت کی تشریح فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ لَا تَنَالُوا أَيْدِيَكُمْ وَرِمَاحَكُمْ، سورہ مائدہ کی آیت، لَنَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ. یاد رکھو خدا تمہارا امتحان لیتا کبھی شکار کے ذریعے، ایسا شکار کہ نہ تم اپنا ہاتھ اس تک پہنچا سکتے ہو نہ اپنے سیر. یہ قرآن کی آیت کہ امتحان کا ایک طریقہ شکار بھی ہے. بڑا عجیب جملہ، بھائی امتحان کیا ہے؟ فاقہ. امتحان کیا ہے؟ اولاد کی قربانی. امتحان کیا ہے؟ دولت کی قربانی. سورہ مائدہ والا نب لو ون تم، کہ ضرور بھی ضرور ہم امتحان لیں گے تمہارا، یا والا یب لون تم اللہ، ضرور بھی ضرور اللہ تمہارا امتحان لے گا شکار کے ذریعے. معصوم فرما رہے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ کس امتحان کا تذکرہ؟ رانی نے کہا نہیں مولا، میں تو خود اس سے پہلے پریشان ہوتا. آپ سنو، یہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ، جب حدیبیہ کے مقام پر لشکر اسلام اتر گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، باتیں ہونے لگی، مکہ قریب ترین شہر ہے، وہاں سے پیغام آ گیا کہ ایک مسلمان اگر حدود مکہ میں قدم رکھے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ یہ کہ پیغمبر نے اپنا قاصد بھیجا، اس پر اٹیک ہو گیا، اس کے جانور کی بوٹیاں اڑا دی گئیں اور اس کی بھی بوٹیاں اڑ جاتی، وہ تو کسی نے بچا لی. قاصد جسے ہر جگہ تحفظ دیا جاتا تو خرید و فروخت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب امام کہہ رہے سنو، یہ سب لوگ احرام پہنے ہوئے تھے، احرام یعنی سفید چادر، بس میرے آخری جملے، یہ سب احرام پہنے تھے سفید چادر، اور آپ کسی بھی حاجی یا عمرہ کرنے والے سے پوچھ کہ جب انسان احرام پہن لیتا تو 23-24 چیزیں حرام ہو جاتی، ان میں جانوروں کا شکار بھی حرام. امام فرما رہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر خدا نے مسلمانوں کا بالکل وہ امتحان لیا جو بنی اسرائیل سے ہفتے کے دن مچھلیوں کے بارے میں امتحان لیا گیا. بنی اسرائیل ہفتے کے دن شکار حرام، مچھلیوں کو اطلاع ملی کہ آج کوئی ہمیں نہیں پکڑ سکتا، کثرت کے ساتھ مچھلیاں نکل کے دریاؤں میں آتی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں پہ سانپ لوٹتے تھے کہ ارے اتنا بہترین شکار ہمارے سامنے، ایسا حکم خدا ہے کہ ہاتھ نہ لگا. پھر تو واقعہ جگہ اور اس کی مخالفت میں لوگ بندر بن، اس لیے کہ امت موسیٰ، بہرحال یہ امت رسول، رحمت بھی نازل ہوئی اور امتحان لوگوں نے دیا، اور وہ اس طرح کہ سب احرام پہنے، احرام کی حالت میں شکار حرام اور گناہ اور اس کا کفارہ بھی. ٹھیک ہے حرم میں نہیں ہے، حرم کے باہر، یاد رکھیے حرم میں اگر کوئی انسان پہنچ جائے تو احرام کے بغیر بھی ہو، حرم میں تو سب کے لیے شکار حرام، حرم کے باہر عام لباس میں ہو تو شکار کر سکتے ہو، احرام میں نہیں. امام فرما رہے کہ اب خدا نے جنگل کے جانوروں کو پیغام دے دیا کہ یہ مسلمان بھوکے ہیں لیکن احرام کی حالت میں، کسی جانور کو ٹچ نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے. اچھا راوی کہتا ہے کہ واقعہ حدیبیہ کے میدان میں جو لوگ تھے، یہ تو امام نے کہا کہ خدا نے امتحان لیا، راوی کہتا ہے جو حدیبیہ کے میدان میں لوگ تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو بتایا، وہ واقعہ مجھ تک پہنچا، لیکن اب اس آیت سے اس کا ربط ملا کہ حدیبیہ کے مسلمان کہتے تھے کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ جانور اور جنگلی ہرن جو انسان کی شکل دیکھ کے بلکہ آواز سن کے بھڑکتا، وہ ہمارے خیموں میں آ کے بیٹھ جایا کرتے. یہاں تک کہ بالکل ہمارے جسم کے قریب کہ ہم ہاتھ بڑھا کے ان کو گردن سے پکڑ سکتے ہیں. سارے جانور جو حلال جانور اللہ نے کیے وہ سب آ جاتے ہیں, باقاعدہ ٹہلتے ہیں ہمارے خیموں کے بیچ, خیموں کے اندر آتے ہیں, ہمارے بستروں کے قریب پہنچ جاتے ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ فاقا بھوک لگ رہی ہے بڑی شدت کے ساتھ, ایک آدھ دن کا فاقا نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے. شکار آنکھوں کے سامنے وہ گویا خود اپنے آپ کو ہمارے ہاتھوں میں دیے دے رہا, مگر احرام کی حالت میں شکار حرام. فاقا ہے, بھوک ہے, تکلیف ہے, ہاتھ باندھے بیٹھے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اتنے دن تک کے حکم رہا جب تک ہم نے احرام نہیں اتارا, پھر تو وہی جانور یہ ایسی بے مروتی اور بے وفائی کی جھلک نظر نہیں آتی. لیکن خدا نے اس طرح امتحان لیا. حدیبیہ کا یہ واقعہ بہت کم مومنین کے علم میں کہ حدیبیہ کے مسلمان خیموں میں ہرن آنے لگے, خیموں میں جنگلی جانور آنے لگے, اور اس حالت کے اندر کہ جب فاقے کی شدت, شکار ایک ایسی چیز ہے کہ عام حالت میں پیٹ بھرا ہو تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا, چاہے شرم عام حالت میں فضول شکار حرام ہی کیوں نہ ہو, اور فاقے کی حالت اگر نہیں. یہی اسلام, یہی اسلام کہ فاقے سے ہو حرام چیز کی جانب ہاتھ نہیں بڑھانا, بھوکے رہیں گے حرام کی جانب ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. جو بینک کی نوکریاں چھوڑی جاتی ہیں وہ اسی رول کی بنیاد پر. یہ احد کے میدان حالت یہ ہے کہ شکار اپنے آپ کو دیے دے رہا ہے ہمارے ہاتھ میں, اور ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے کہ احرام کی حالت میں حرام. یہ شکار کے ذریعے خدا نے امتحان لیا. ذرا سوچ کتنا بڑا امتحان ہے, یہاں کہہ دینا بہت آسان, مگر جس سے گزر رہی ہے بھوک کی شدت اور سامنے یہ جانور. یہ مسلمان کہتے کہ ہمارا ہی دل جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ امتحان دیا. ہم اور آپ چند گھنٹوں کے لیے اس امتحان سے گزرتے, رمضان کے روزوں میں تقریباً یہی حالت ہوتی, مگر اسی فرق کے ساتھ کہ وہ چند گھنٹوں کی بھوک پر پیاس ہوتی, اس کے باوجود انسان بعض اوقات بے چین ہو جاتا, یہ دنوں کی بھوک پر پیاس. فرق بھی ہے, جس کا درجہ بڑا ہے اس کا امتحان بڑا. مگر حدیبیہ کے بہرحال مسلمان بھی ایک حد تک کے مسلمان تھے, خدا نے ان کا اتنا ہی امتحان لیا, ایک آدھ ہفتے کا امتحان, ساری زندگی کا نہیں. یہ رتبہ تو فقط فاطمہ زہرا کے گھرانے کو ملا, کہ جہاں کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ ساری زندگی اس امتحان میں گزر گئی. خانہ فاطمہ کی شان یہی, اور اس پر راضی ہے اہل بیت اطہار. ایک امتحان تو وہ کہ ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ خدا لے رہا ہے امتحان تو دینا پڑے گا امتحان, بس راضی تو نہیں, خوش تو نہیں, مگر خدا کہہ رہا. اور ایک وہ حالت ہے خانہ فاطمہ کہ فاقا ہے اور اختیاری فاقا. یہ حدیبیہ والے تو بہت مجبور, اختیاری فاقا وہ اس طرح کہ گھر میں سامان بھی موجود مگر یتیموں مسکینوں اسیرہ کے سوال کرتا ہوں, اپنے آگے کی وہ روٹی اٹھا کے دی جاتی ہے جس کو شریعت کہہ بھی نہیں رہی. وہاں خدا نہیں کہہ رہا, حدیبیہ میں خدا نے کہا ہے مجبور, وہاں خدا بھی نہیں کہہ رہا, مگر جانتے ہیں اہل بیت اطہار یہی منزل ہے فاطمہ کے گھرانے. پتا ہے کہ جس پہ جو خدا کو پسند ہے وہ کہے یا نہ کہے وہ ہماری زندگی کا طریقہ. اور یہی وہ منزل ہے جہاں فضا کا واقعہ بھی میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. فضا حبشہ کی شہزادی, جس کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی کہ بہرحال وہ تھی ہندوستان کی شہزادی, وہاں سے حبشہ گئی اور پھر حبشہ سے مدینے آئی. کئی گھرانوں میں کنیزی کی زندگی گزار چکی, دیکھتی رہتی ہے کہ کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا, کیسے ان کو دھتکارا جاتا, کیسے ان کے ہر ظلم توڑا جاتا. مگر عجیب گھرانہ ہے فاطمہ کہ جہاں تصور نہیں کسی کی توہین کی جائے, بلکہ اتنا احترام کہ جب رسول ایک دن آئے بیٹی کے گھر, دیکھا کہ فضا بستر پہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی. اچھا بستر کو تو اس لیے بیٹھی کہ یہ طریقہ ہے فاطمہ اور فضا, ایک دن فضا کام کرے گی تو فاطمہ بستر پہ آرام کرے, اور ایک دن فاطمہ کام کریں گی تو فضا بستر پہ آرام کرے. فضا کے کپڑے بھی فاطمہ دھوئیں گے, فضا کے آگے کھانا بھی لا کے فاطمہ رکھے. خالی ہے پریشان, کہا ہے فضا بہت پریشان, کیا فاطمہ کے گھر میں تمہیں سکون و آرام نہیں مل رہا, میں تمہیں کہیں اور بھی بھیج سکتا ہوں. گھبرا کے کہا نہیں اللہ کے رسول, آپ نے کیا کر دیا, میں پریشان تو اس بات پر کہ خانہ فاطمہ کو دیکھنے کے بعد اب سوچ رہی کہ جنت لے کر بھی میں کیا کروں. عجیب گھرانہ, کنیز بن کے آئی, صبح کو اٹھتی میرا مولا علی آتا ہے اور کہتا ہے بہن فضا میرا سلام دے دو, میری شہزادی فاطمہ آتی. ارے وہ تارنا اور جو دوسرے گھروں کا تصور چھوڑے, فضا بہن میں سلام کرنے تمہارے پاس آئی. ارے میرے شہزادے حسن حسین آتے ہیں, اماں ہمارا سلام قبول کرو. یہ جن کے جو جنت کے وارث و مالک, وہ کوئی ماں کہہ کر کوئی بہن کہہ کے مجھے سلام کرتا, پر اس چیز نے فضا کو ایسا بدلا کہ فضا جی نے سونا بنانے کا علم آتا تو کہ اس زمانے کے شاہی گھرانے کے افراد کو یہ علم سکھایا جاتا اگر کبھی حالات خراب ہو جائے اور تمہیں فقیر بن کے نکلنا پڑے تو ایسا ہونا ہو کہ زندگی گزارو. ایک دن آئی مولا کے پاس, جب میرا مولا مصروف عبادت ہاتھ جوڑ کے کہا, مولا ایک سونے کا ٹکڑا لے کے آئی, پتھر کا ٹکڑا یا لوہے کا ٹکڑا جسے فضا نے علم کیمیا سے سونے میں بدلا. میرے مولا نے دیکھا مسکرا کہا, فضا تمہارا شکریہ, مگر جس طرح لائی ہو اسی طرح لے جاؤ. گھبرا کے کہا, مولا آپ تو خیر اتنے طاقتور اور شجاع, میں دیکھ رہی ہوں کہ تین وقت مسلسل اس گھر میں فاقے کو گزر گئے, میں تو حسن حسین کی حالت کو دیکھ کے پریشان, یہ ننی ننی بچیاں زینب و ام کلثوم, تین وقت کا فاقا, چہرے فق ہو چکے ہیں, جسم صاف رہا. مولا اپنا نہ صحیح تو انہیں کا خیال کر, اس سے کھانے کا انتظام کر. میرے مولا نے دیکھا, فضا کو تفصیل بتانا ضروری تھا. فضا تمہارا کیا خیال ہے, کیا یہ فاقا, یہ مصیبت, یہ پریشان مجبوری کی وجہ سے ہم برداشت کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم یہ ہماری اختیار شدہ زندگی ہے, ہم اس سے راضی ہیں کیونکہ اللہ راضی ہے, ورنہ ہم چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. ذرا مسلح کو پلٹو. مسلح پلٹا گیا, فضا نے دیکھا زمین شخص, میں تو سونے کا ٹکڑا لے کے سوچ رہی کہ آج میں نے بڑی خدمت کر دی, وہاں سونے کا دریا زمین کے نیچے بہ رہا, آپ فضا ہم ٹھوکر مارے تو یہ ساری زمین سونا بن جائے, مگر ہم اسی فخر و فاقے میں راضی کیونکہ ہمارا پروردگار اس پہ راضی, ہمارا پروردگار اس پہ خوش. جو فاطمہ اس فاقے کے کس طرح سے راضی ہیں, ماں کی حالت دیکھیے, ماں خود فاقا کر لیتی مگر اولاد, چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں نہیں, کتنے بھی فاطمہ راضی. کیا وہ ایسے مومن اور مومنہ کے دعوی غلامی اور تنیزی کو قبول کریں گے؟ جو فاقا تو چھوڑو, حرام کی اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پتا ہے کہ فلاں کاروبار حرام, پتا ہے کہ فلاں نوکری حرام, پتا ہے نوکری میں فلاں واؤچر بنانا حرام, مگر حلال تو چھوڑو. فاطمہ تو کہہ رہی ہے, اب حلال میں بھی اپنے آپ کو فاقے میں پسند کرتی, یہ حرام کو ترک کرنے کو تیار نہیں. دعویٰ کیا ہے؟ غلامان اہل بیت, کنیزان سیدہ, جو فاطمہ کی زندگی ہے وہ آپ کے سامنے رہے, سب پتا چلے گا کہ واقعان اہل بیت نے کس طرح سے زندگی گزاری. لیکن بس اتنی سی بات کہ ساری زندگی ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ گزرے. حدیبیہ کے مسلمان چار پانچ دن کیا پریشانی میں رہے, اتنا اہم واقعہ بن گیا کہ اپنی نسلوں کو سنایا واقعہ. دیکھیں نا, جیسے امام کا صحابی کہتا ہے میں نے سنا, تو لوگ کہتے ہیں ہمارے والد کے والد نے یہ امتحان دیا. فاطمہ نے ساری زندگی یہ امتحان دیا, نہ کبھی شکوا نہ کبھی شکایت. لیکن پھر سوچی, ہاں اب سوچی, جو مصیبتوں کو برداشت کرنے کی کتنی عادی. عام حالت میں آپ دیکھیں دو آدمی, ایک ایک ذرا پریشانی ہو چیختا ہوا گھر سے نکلا, ذرا سی کوئی مصیبت ہو فریاد کرتا ہوا نکلا, اور ایک کو آپ نے دیکھا بڑا صابر, اس کا جوان بیٹا بھی مر گیا تو اس نے صبر کیا, کچھ نہ بولا. پہلے آدمی کو کبھی بھی آپ فریاد کرتے دیکھیں گے پلٹ کے توجہ بھی نہیں دیں گے, یہ اس کا تو کام ہی یہی, وہ تو ذرا ذرا سی بات سے چیختنے لگتا. لیکن اگر اس دوسرے آدمی کو کبھی آپ روتے ہوئے پائیں, آپ کہیں گے آج قیامت آ گئی ہو. جو اپنے جوان بیٹے کی موت سے بھی کبھی نہ رویا, اگر وہ کسی مصیبت سے رو رہا تو یقیناً اتنی ہی بڑی مصیبت ہے کہ قیامت آ گئی ہو. بس مجھے یہی کہنا کہ جو اتنا صبر کرنے والی شہزادی, بچے باقے میں, بچیاں باقے میں, شوہر کی حالت, گھر میں غربت, کتنی مصیبت, کبھی اظہار پریشانی چھوڑو, اس کے چہرے پہ پریشانی نہیں آئی, ہمیشہ خوشی ہے, ہمیشہ شکر. وہ اگر کبھی کہہ دے سبت علیہ مصاحب لوہن سبت علیہ میں سرنا لیالی, ایسی صابرہ اور شاکرہ بیوی اگر کبھی اس کی زبان پہ یہ جملہ آ جائے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ مصیبت برداشت نہ کی ہوگی جب فاطمہ جیسی صابرہ کو یہ جملہ کہنا پڑا. ذرا دیکھیے فاطمہ کا دل اس وقت غم سے کتنا بھرا ہوا. عجیب جملہ تاریخ کہتی ہے, بس اسی بے اختتاب کہ پہلی مجلس میں ہمیشہ یہ جملہ میں بھرا کرتا ہوں, شہادت کی تین مجالس کی پہلی مجلس کے جملہ تاریخ کہتی, فاطمہ کو اور غموں کے علاوہ جو غم سب سے زیادہ پریشان کر رہا وہ یہ کہ جو مصیبتیں آئیں تو آئیں, مجھے اپنے بابا کا ماتم بھی نہیں کرنے دیا جا رہا, اس لیے کہ شکایت کی گئی ابو الحسن فاطمہ کو روک دے کہ دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. آئے رسول کی بیٹی, آئے علی کی بیوی, وہ فاطمہ زہرا. میرے مولا نے پیغام پہنچایا کہ ابو الحسن میں نے زندگی بھر کوئی خواہش ظاہر نہیں کی, اب ایک ہی خواہش ہے میرے لیے مدینے سے باہر ایک مکان بنا دیا جائے, کیا میں اپنے بابا کا ماتم تو کر سکوں؟ اب کیفیت یہ کہ روزانہ صبح کو فاطمہ حجرے سے نکل جاتی، شام کو حجرے میں آتی، رات بھر حجرے میں ماتم، دن بھر فاطمہ کا ماتم مدینے سے باہر بیت الحزن نامی اس امام باڑے میں، اور جب گھر سے نکلتی ہیں صبح کو تو تاریخ کہتی کہ بڑی شان کے ساتھ نکلتی ہے، اس طرح نکلتی ہے کہ ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہوتا ہے، حسن ماں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ بکری کے آخر بیت الحزن میں فاطمہ پہنچی، زمین پر بیٹھ گئی، بیٹے ماں کے سامنے بیٹھ گئے، اور باب اعضا آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، ایسی عجیب مجلس نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، کائنات کی عجیب ترین مجلس کہ ایک معصومہ مجلس پڑھ رہی ہے، دو معصوم امام بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، اور فاطمہ جب مجلس پڑھتی ہے تو کیا پڑھتی ہوں گی؟ مجھے تاریخ میں نہیں ملا، مگر میرے دل نے کہا اپنا ہی لکھا ہوا نوحہ پڑھتی ہوں گی، سبت علیا مسائب لو انا سبت الیام سرنالی علیا، ماں نے مجلس پڑھی جو معصومہ ماں ہے، بیٹوں نے مجلس سنی جو معصوم سننے والے ہیں، مگر ایک اور جملہ مجھے پریشان کر گیا، فاطمہ روزانہ گھر سے نکلتی ہیں، ایک ہاتھ میں عصا لے کے نکلتی ہیں، شام کو آتی ہیں ہاتھ میں عصا لے کے آتی ہیں، اور باب اعضا عصا بڑھاپے کی نشانی ہے، عصا ضعیفی کی نشانی ہے، عصا ناطاقتی کی نشانی ہے، میں نے تاریخ سے پوچھا اے تاریخ اتنا بتا دے رسول کی بیٹی ہماری شہزادی عمر کیا تھی کہ عصا لینا پڑا، عمر کیا تھی کہ عصا لینا پڑا، 80 سال 75 سال 70 سال جی نہیں، مورخ نے پلٹ کے کہا سنو اے فاطمہ کے ماننے والوں رسول کی بیٹی 18 سال عالم شباب کا آغاز، ارے میری شہزادی 18 سال میں اتنی کمزور کر دی گئی کہ عصا کے سہارے کے بغیر چل نہیں،
ادرکم اللہ الا ولا نت اللہ الا اعداء مجمعین، پروردگارا واسطہ مصائب فاطمہ زہرا کا، فاطمہ کے تمام ماننے والوں خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو بحق فاطمہ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، پروردگارا جس اسلام اور دین کے خاطر رسول کی بیٹی نے اتنے مصائب برداشت کیے، ہم میں سے ہر ایک کو اس اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا شہادت زہرا کی ان تاریخوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارا مصائب فاطمہ زہرا کا واسطہ آج کی دنیا میں جو جو غالب مصروف ظلم ہے خصوصاً صدام ملعون ان سب کو بحق فاطمہ نیز تو نابود فرما، پروردگارا فاطمہ کے ماننے والے تمام مومنین اور مومنات، تمام علماء اور تمام مجتہدین کرام خصوصاً آیت اللہ خوی اور ان کے اہل و عیال کے بحق فاطمہ زہرا نگہبانی اور سلامتی فرما، اور پروردگارا ان مظالم کے انتقام کے لیے فاطمہ ہی کے وارث و فرزند آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔